اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمارے ساتھ خصوصی انعام کا معاملہ ہے کہ کئی نسبتیں جمع ہیں. قرآن مجید کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. صاحب نسبت اکابرین ہمارے درمیان میں موجود ہیں. نماز کے اہم فریضے کو ہم نے انجام دیا ہے. مومنین کا مجموعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بھی ضرور ہماری ایک ایک دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس کو اپنی محبت کا میخانہ بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس کو اپنی معرفت کا میخانہ بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان اکابرین کی صحبت کے نتیجے میں درد دل عطا فرمائے. دوستو, ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت سنائی, اذا مدح المؤمن رب الایمان فی قلبہ, جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس مومن کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ہم عرض کرنے جا رہے ہیں اس حدیث پر اخلاص کے ساتھ عمل کا اس کو مصداق بنائے. جب بھی مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کے سایوں کو ہمارے اوپر تادیر قائم رکھے عافیت کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب, حضرت مولانا احمد اللہ صاحب اور تمام علماء کو عافیت والی, مقبولیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. میں صرف عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ہمارے موصوف حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم, اللہ سبحانہ و تعالی ان کے افادات کو چار دانے عالم میں پہنچا ہے. حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ہمیں ایک ادب سیکھنے کا اتفاق ہوا. حضرت اپنے یہاں باطلی میں یوتھ کانفرنس کرنے جا رہے تھے تو پوری ایک جماعت کے ساتھ دعوت پیش کرنے کے لیے لیسٹر پہنچے حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں. تو ہم جب باطلی یوتھ کانفرنس میں گئے تو ہم نے حضرت کی خدمت میں درخواست کی کہ ہم بھی منتظر ہیں ایک سال سے حفظ کی تکمیل کے لیے, اور ہم بھی حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کی سنت پر عمل کر کے لیسٹر پہنچنے کی کوشش کریں گے ایک جماعت کے ساتھ. بلیک ٹویوٹا پی آر ایکس بلاکنگ دی ایکسس, سو ہمبل ریکویسٹ ہو ایور ہیز دیٹ بلیک ٹویوٹا پلیز ریموو اٹ ایز سون ایز پاسبل. جزاکم اللہ. تو ہم نے حضرت کی خدمت میں وہاں باطلی درخواست کی کہ ہم بھی حضرت مولانا کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے لشکر ایک جماعت کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت نے شفقت فرمائی, یوتھ کانفرنس کے مان بعد حضرت مولانا احمد صاحب کو حکم فرمایا کہ مانچسٹر کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے ڈیٹ دی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف سے حضرت کی میعاد میں, حضرت کی عمر میں, حضرت کے افادات میں, حضرت کی مقبولیت میں اپنی طرف سے معراج والی بلندیاں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس روایت پر خلوص کے ساتھ عمل کرنا نصیب فرمائے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایمان والے کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد سلیم صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب ان کو نوازا ہے. اہل علم ہو, طبقہ اہل علم ہو, طبقہ دعوت و تبلیغ ہو, یا طبقہ تصوف اور تزکیہ ہو, تینوں طبقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب پذیرائی ان کو عطا فرمائی. اس حوالے سے میں نے یہ سوچا تھا کہ مانچسٹر کی تشریف آوری کے بدلے میں پورے مجمع کے ساتھ مل کر ہم ایک دعا حضرت کو دینے کی کوشش کریں گے, اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کو طویل عافیت والی, افادات والی عمر عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کو سورہ اسرافیل عطا فرمائے. آپ حیران ہوں گے کہ اس کا منشا اور مطلب کیا ہے. اصل میں یہ تینوں جو طبقات ہیں, اہل علم کا طبقہ, دعوت و تبلیغ کا طبقہ اور تصوف اور تزکیہ کا طبقہ, ان تینوں طبقات پر جب بھی امامت رہی ہے تو وہ علم صحیح کی امامت رہی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کتاب الفتن میں, ید اللہ علی الجماعۃ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی تائید رہتی ہے جماعت پر. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود اس باب کے اخیر میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب کنورسیشن نقل فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جماعت سے مراد کیا ہے, مل جماعت ہو, تو انہوں نے جواب دیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنا جملہ نقل فرمایا ہے کہ والجماعت عند اہل العلم ہم اہل العلم والفقہ والحدیث او کما قیل. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جماعت کی تعریف, جماعت کی ڈیفینیشن اہل علم کے نزدیک علم والے ہیں, فقہ والے ہیں اور حدیث والے ہیں. یہ نقل کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا گیا کہ من الجماعت, جماعت کون ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت ہے. تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو گیا, وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو انہوں نے یہ جواب دیا عبداللہ ابن مبارک نے کہ فلان جماعت, فلان شخص جماعت ہے. معلوم یہ ہوا, میں جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس امت کی پوری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کچھ دور ایسے ہوں گے کہ بڑی تعداد جماعت کو فارم کرے گی, اور کچھ دور ایسے ہوں گے کہ حال حال شخصیتیں ایسی ہوگی کہ امت کا ہر فرد ایک جماعت کی نمائندگی کرے گا, پوری امت کی نمائندگی کرے گا ایک ایک فرد. اس بات کی طرف اشارہ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلان جماعت, انہوں نے یہ جواب دیا کہ فلان شخص جماعت ہے, تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ وہ بھی رخصت ہو گئے دنیا سے, وہ بھی فوت ہو گئے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ فرمایا عبداللہ بن مبارک نے کہ ابو حمزہ السکری جماعت, ابو حمزہ سکری جماعت ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک تنہا فرد, اور آپ قرآن مجید سے پوچھیں, قرآن مجید خود کہتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا, ابراہیم علیہ السلام والسلام کو تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا امت قرار دیا, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا امت قرار دیا. ٹھیک اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ابو حمزہ السکری جماعت, ابو حمزہ سکری بھی جماعت ہے, وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ وہ جماعت ہے, اور یہ وہ جماعت ہے جس پر اللہ کی تائید شامل حال ہوگی. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کبھی بگ نمبر جماعت کو فارم کرے گی, اور کبھی حال حال شخصیتیں اپنے اپنے اعتبار سے جماعت کی ڈیفینیشن کا مصداق بنے گی, اور یہ وہ جماعت ہوگی کہ ید اللہ علی الجماعۃ, جن کے ساتھ تائید غیبی شامل حال ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت برابر اس زمین پر ایسی باقی رہے گی کہ جو منصور من اللہ ہوگی, جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی جائے گی. لا یضرہم من خذلہم, اور ان کو رسوا کرنے کی تمام کوششیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے, ان کو نقصان کرنے والی تمام کوششوں کو جمع کر لیا جائے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ عند محمد ابن اسماعیل رحمت اللہ تعالی و علی ابن المدینی, یہ دو شخصیتوں کا نام لیا, امام بخاری کا نام لیا اور امام علی ابن مدینی محدث, اور غالباً ہمارے شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم جب ان کا تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حیۃ الوادی ہے, یہ حیۃ الوادی ہے. تا طبقہ محدثین میں حیت الوادی ہے, اور حیت الوادی اس سانپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے, اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ سانپ کسی وادی میں پہنچتا ہے تو اس وادی میں کوئی جانور پھر نہیں ٹھہرتا, اس کے خوف سے سب رخصت ہو جاتے ہیں. تو جس کا حدیث میں ایسا مقام ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ممدوح, ہمارے موصوف, ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد سلیم صاحب کو اس وقت کے محدث بھی بنائے اور محدث بھی بنائے. فرماتے ہیں علی ابن مدینی کہ اور محمد ابن اسماعیل کہ اس یہ جو طائفہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس طائفہ سے مراد اہل حدیث ہے, یعنی اہل علم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امامت جب بھی رہی ہے اہل علم پر بھی, تعلیم و تعلم کے شعبے پر, دعوت و تبلیغ کے شعبے پر, تزکیہ اور تصوف کے شعبے پر جب بھی امامت رہی ہے تو گہرے علم کی رہی ہے, علم صحیح کی رہی ہے, اور قیامت تک علم صحیح اور گہرا علم ہی وہ چیز ہوگی کہ جس جو اس کا حامل ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ شامل حال ہوگی, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بچائے گا اور امت کی کشتی کو بچانے میں کامیاب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بلند ترین مصداق ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد سلیم صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت کو تینوں طبقات میں پذیرائی عطا فرمائی ہے. تعلیم و تعلم کا شعبہ لے لیں, دعوت و تبلیغ کا شعبہ لے لیں, اور تزکیہ اور تصوف کا شعبہ, تو یہ وہ شعبہ ہے کہ اس ملک میں اور خاص طور پر نوجوانوں میں اور جو نئے نئے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں ان نوجوان طبقوں میں حضرت کا کام بسا اوقات مجددانہ ثابت ہوگا. آئندہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو اس بات کو لکھنے پر وہ مجبور ہوگا کہ ایسے ماحول میں اور شفقت محبت پیار کے انداز کے ساتھ نوجوانوں کو اپنا فن دیتے ہوئے تزکیہ کا, تصوف کا, احسان کا جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت سے لے رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے غلو سے, ہر قسم کے افراط و تفریط سے بچائے. لیکن میں اس بات کو کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کو مجددانہ کارنامہ کہا جائے گا. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کو عمر نوح عطا فرمائے. میں نے جو دوسری بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کو سورہ اسرافیل عطا فرمائے, وہ اس لیے کہی ہے کہ جس شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں طبقات میں پذیرائی عطا فرمائی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اسرافیل عطا فرما دے, اور تعلیم و تعلم کے شعبے میں جو بھی بے اعتدالیاں آ جائیں, جو افراط و تفریط آ جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ اسرافیل کے ذریعے سے, حضرت کے ذریعے سے اس پر قیامت کو بپا کروا دے. ابھی تذکرہ فرما رہے تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے یہاں کہ ہمارے اکابرین کے جو ملفوظ ہیں, آیا اس شخصیت کے ساتھ یہ نسبت صحیح ہے یا نہیں, یا حضرت جو بھی رحمت اللہ علیہ رہے ہوں گے انہوں نے یہ جملہ کس الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا, اس کی تحقیق, احادیث کی تحقیق, یہ وہ علمی کارنامہ ہے. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو علم صحیح کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. تو حضرت تذکرہ فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ ہمارے اکابرین کے ملفوظات کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو, حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو, تو پورا ریسرچ کر کے, پوری جانچ پڑتال کر کے یہ بات منقح کی جا رہی ہے کہ آیا حضرت نے یہ جملہ فرمایا بھی تھا یا نہیں, یا فرمایا تھا تو اس کے الفاظ کیا تھے, اس کے معنی کیا تھے, اس کو صحیح پیرائے میں پیش کیا جائے گا. یہ کارنامہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے, اور حضرت سے ایسے علمی, عملی, انقلابی, احسانی کارنامے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تادیر لیتے رہے. تو اہل علم کے طبقے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پذیرائی عطا فرمائی ہے, اور ایسا ہر قریب ہونے والا شخص محسوس کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسا جینیس بنایا ہے کہ جس شعبے میں قدم رکھتے ہیں اس شعبے میں وہ اپنا لوہا منوائے بغیر نہیں رہتے. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام جملوں کو اذا مدح المؤمن رب الایمان فی قلبہ, جب بھی ایمان والے کی تعریف کی جائے گی تو اس کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اسرافیل عطا فرمائے تاکہ تعلیم و تعلم کے شعبے میں اور اس طبقے میں جو بے اعتدالیہ ہو, جو افراط و تفریط ہو, اس پر سورہ اسرافیل کے ذریعے سے قیامت کو دھا دیا جائے. ٹھیک اسی طرح دعوت و تبلیغ کا شعبہ, کوئی حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے, کوئی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے, تو آپ کو یہ وصف ممتاز طور پر نظر آئے گا کہ گہرا علم, علم کی گہرائی, فقاہت فی الدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم صحیح کے ساتھ وابستہ کر دے. دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو, اس میں جتنی بھی بے اعتدالیاں وجود میں آئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخصیت کو اور ایسی اس دور کی تمام شخصیت کو اس بات کے لیے قبول کر لیں کہ ان بے اعتدالیوں پر قیامت کو دھا دیں, قیامت کو بفا کر دیں. اور تیسرا شعبہ تزکیہ اور تصوف. تزکیہ اور تصوف میں حضرت کا انہماک, مجھے ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا, فرماتے ہیں پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے. کئی مرتبہ رات وہاں لیسٹر اسلامک دعوی اکیڈمی میں گزارنے کا اتفاق ہوا, رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے. آخر کوئی چیز ہے, آخر کوئی چیز ہے کہ اس شخصیت کو بالکل نیند سے دور, اپنے آرام سے دور, اپنی راحت اور اپنی آسائش سے بالکل دور کون سی چیز جگائے ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ پھرتا ہوں دل میں درد کا لشکر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے. میرے دل میں اللہ کی محبت کے درد کا ایک نشتر ہے, اس کو لے کر میں مارا مارا پھرتا ہوں. میں چاہے سری لنکا جاؤں, میں چاہے زامبیا جاؤں, میں چاہے کینیڈا جاؤں, میں چاہے انگلینڈ کے کسی شہر میں جاؤں, میری یہ حالت ہوگی کہ جس ذات نے اپنی محبت میں مجھے ترپایا ہے, جو میری مجلس میں آئے گا, جو مجھ سے قریب ہوگا, جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا, جو مجھ سے بیعت ہوگا, اس کو میں ترپائے بغیر نہیں چھوڑوں گا. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, یعنی میں نے تو یہ سب باتیں اس لیے کی کہ میں اور آپ سب جمع ہو جائیں, ہماتن متوجہ ہو جائیں اور دعا کریں کہ یہ ایک مجلس میری اور آپ کے پورے وجود میں اللہ کی محبت کی شراب اور اس کی سلسبیل کو جاری کر دے. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی حقیقت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت میں ترپا دے. یہ جن احوال سے ہم گزر رہے ہیں دوستو, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا, انہوں نے ایک جملے میں, اور خود فرماتے ہیں شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ کیا جملہ میری زبان سے نکل گیا. انہوں نے فرمایا کہ رسالت تابع مشیت اور ولایت تابع رسالت. پورے قرآن و سنت کو دریا بپوزہ کر دیا. فرماتے ہیں کہ رسالت تابع مشیت, یعنی کوئی پوچھے رسالت کی ڈیفینیشن کیا ہے, رسالت کی حقیقت کیا ہے, تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مشیت کے مکمل اشاروں کا مینیفیسٹیشن ہو وہ ہے رسالت, اور ولایت جو مکمل اتباع سنت کا نمونہ ہو. ابھی حضرت دامت برکاتہ کے ساتھ مولانا عبداللہ دامت برکاتہ کے گھر پر چائے کے لیے گئے تو ہاتھ کس طرح دھوئے جائیں اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اور اس میں کہاں تک استعار کیا جائے, یعنی کور کہاں تک کیا جائے ہاتھ کو دھونے میں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جو موازبتن پابندی کے ساتھ اس بات کو معمول بنائے گا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو بالاستعار پورے پہنچوں کو کور کرتے ہوئے دھوئے گا, وہ فقر سے کبھی دوچار نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تمہارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا کہ رسالت تابع مشیت اور ولایت تابع رسالت, اور یہی اس طائفہ کی ڈیفینیشن ہے, طائفۃ من امتی منصورین علی الحق, اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ جماعت دنیا کی کوئی طاقت اس جماعت کو مٹا نہیں سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک یہ جماعت باقی رہے گی, اور اس جماعت کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ وہ منصور من اللہ ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تائید شامل حال ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرت ان کے ساتھ مسلسل جاری ہوگی, اور یہ جماعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس جماعت کے ساتھ مکمل وابستگی عطا فرمائے, مکمل تعلق عطا فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خوشہ چی بنائے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا کہ پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے, میں چاہے جنگل میں جاؤں یا میں چاہے کسی پارک میں جاؤں, میں کسی باغ میں جاؤں, جہاں بھی جاؤں گا وہاں اضطرار کی کیفیت بپا کر دوں گا, اللہ کی محبت کی آگ لگا دوں گا, اللہ کی محبت کے جوالا مکھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کے طفیل میں میرے اور آپ کے دل میں جاری فرمائے. ایک اور شہر میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کا اپنا شہر ہے, وہ فرماتے ہیں پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, کرے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. فرماتے ہیں پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, یعنی اللہ کی محبت, میرا دل اللہ کی محبت کا مہمان خانہ ہے, اللہ کی محبت میرے دل میں بستی ہے, اللہ کی محبت کا گلشن میرے دل میں آباد ہے, اللہ کی محبت کو میں اپنے دل میں مہمان کیے ہوئے پھرتا ہوں, اور کرے زمین کو کوچے جانا میں بنائے ہوئے ہوں, میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ کی محبت کی تاریخ لکھتا جاؤں گا. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان اکابرین کو عمر نوح عطا فرمائے, ان کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا مکمل اتباع عطا فرمائے. قرآن مجید کی تکمیل یہ ایک ایسا سنہری موقع ہے, اس میں جو دعا کی جائے گی دعائیں قبول ہوگی. کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے محبوب, ہمارے موصوف, ہمارے مرشد شیخ مولانا محمد سلیم دراز صاحب کو عمر نوح عطا فرمائے اور سورہ اسرافیل عطا فرمائے, اور حضرت کے ذریعے سے محبت اپنی معرفت کہ کئی میخانے تا دیر آباد ہوتے رہے. میں حضرت کو دعوت دوں گا.
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك, أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه کے بے شمار احسانات ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو, اللہ تعالی کے احسانات کو شمار کرنے کی کوشش کرو تو وہ احسانات اور وہ انعامات اتنے ہیں کہ تم ہرگز انہیں شمار نہیں کر سکو گے. بے شمار احسانات, کچھ احسانات تو وہ ہیں جن کے احسانات ہونے کا ہمیں ادراک ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے، جیسے آنکھیں کہ اللہ تعالی شانہ کا انعام ہے، اللہ تعالی شانہ کا احسان ہے، جیسے کان، جیسے زبان، جیسے دماغ، جیسے دل، جیسے ہاتھ، جیسے انگلیاں، جیسے ایمان، اسلام، نماز پڑھنے کی توفیق، اچھے ماں باپ، اچھی اولاد، تو کچھ احسانات اور کچھ انعامات وہ ہیں جن کے انعامات ہونے کا، احسانات ہونے کا ہمیں ادراک ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں شعور ہوتا ہے، ہمیں ریئلائزیشن ہوتا ہے. اور کچھ احسانات اور انعامات وہ ہیں جن کے انعامات ہونے کا اور احسانات ہونے کا زندگیاں ہماری گزر جاتی ہیں، ہمیں نہ احساس ہوتا ہے نہ ادراک، ہمیں نہ علم ہوتا ہے نہ شعور. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بیمار ہو گئے تو ایک صاحب ان کے عیادت کے لیے گئے، خیر خیریت معلوم کی علیک سلیک کے بعد، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ناشکری کی سزا میں مبتلا ہوں. تو عیادت کرنے والے نے عرض کیا کہ حضرت ناشکری میں تو ہم جیسے لوگ مبتلا رہتے ہیں، آپ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، آپ کو اللہ کی معرفت حاصل، صبر و شکر والی زندگی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ناشکری کی سزا. تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عمر میری تقریباً 60-65-70 سال کی ہوئی اور روزانہ دن میں 2-2 مرتبہ 3-3 مرتبہ بہت عافیت کے ساتھ پیشاب ہو جایا کرتا تھا، مگر یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان ہے، اس کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا، شعور ہی نہیں ہوا، ادراک ہی نہیں ہوا کہ پیٹ میں پانی جاتا ہے اور نکل جاتا ہے. یہ جو نکل جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، جو چیزیں پیتے ہیں، ان میں دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں، ایک وہ جو جسم کے لیے مفید اور ایک وہ جو جسم کے لیے مضر. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ کھانے کی جتنی چیزیں ہیں ان میں جو مفید اجزاء ہیں انہیں الگ کرو اور مضر اجزاء ہیں انہیں الگ کرو، اور مضر اجزاء کو پھینکو اور مفید اجزاء کو کھاؤ. پینے کی چیزوں میں جو مفید اجزاء ہیں انہیں پیو اور جو مضر اجزاء ہیں انہیں پھینک دو، ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی. یہ فلٹرنگ کا کام خود اللہ کرتے ہیں. سیب کھاؤ، کیلا کھاؤ، گوشت کھاؤ، مچھی کھاؤ، فالودہ پیو، پانی پیو، مشروب پیو، ڈرنک پیو، اس کے جو مفید اجزاء ہیں انہیں میں مضر اجزاء سے الگ کروں گا، اور پھر الگ کر کے مضر اجزاء کو نکالنے کا انتظام بھی میں خود ہی کروں گا. مفید اجزاء اندر رہ جاتے ہیں اور مضر اجزاء فضولات کی شکل میں، پیشاب پاخانے کی شکل میں نکل جاتے ہیں. اور اس کے لیے اگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ وقت مقرر کرتے، جسے ڈائلسس کا وقت مقرر ہوتا ہے، کہ ہفتے میں دو مرتبہ فلا وقت ہاسپٹل جانا پڑے گا اور تین گھنٹے کے لیے بیٹھنا پڑے گا ہاسپٹل میں, تو اللہ وقت مقرر کر دیتے کہ روزانہ صبح 8 بجے پیشاب کے لیے جانا پڑے گا, روزانہ شام کو بیت الخلا جانا پڑے گا 8 بجے, کتنا مشکل ہو جاتا. نہیں, اللہ جل جلالہ وعمن والہ فلٹر کرتے ہیں اندر, اور فلٹر کر کے مفید اجزاء کو الگ کرتے ہیں, مضر اجزاء کو الگ کرتے ہیں, اور جب ان مضر اجزاء کو جسم سے خارج کرنے کا وقت آتا ہے تو بہت گہری نیند میں سونے والا, جسے جگانے والے جگہ جگہ کے تھک جاتے ہیں, وہ بھی پیشاب کے تقاضے پر خود اٹھ جاتا ہے, اور خود اٹھ جاتا ہے, بیت الخلا چلا جاتا ہے اور مضر اجزاء کو نکالتا ہے, اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ نکالتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو مسنون دعا سکھائی ہے بیت الخلا سے نکلنے پر, وہ ہے غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. غفرانک, اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں, تجھ سے معافی مانگتا ہوں. غفرانک, تجھ سے بخشش چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, بخشش چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. اس پر حضرات محدثین نے کلام کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے, اور معصوم ہونے کے بعد باوجود اللہ سے معافی کس بات پر مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی بیت الخلا سے نکلنے پر. تو بیت الخلا میں ایسا کون سا عمل وجود میں آیا جس پر آپ اللہ تعالی شانہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ تو اس کی محدثین نے مختلف توجیحات کی ہے, اس میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 گھنٹے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے, اور بیت الخلا میں چونکہ اللہ کو یاد کرنا یہ ادب کے خلاف ہے تو وہاں یہ ذکر رک جاتا تھا, تو اللہ کے حکم ہی سے یہ رکتا تھا, اور یہ رکنا بھی اللہ کی یاد ہی ہے, یہ رکنا بھی اللہ کی یاد ہی ہے, اس لیے کہ مستحضر رہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ذکر کرنے سے منع کیا ہے اس لیے میں رکا ہوا ہوں. مگر اس کے باوجود وہ جو ذکر کی عادت تھی وہ رک جاتی تھی, تو باہر نکل کر اس پر افسوس کا اظہار فرماتے تھے کہ اللہ تقاضا تو یہ تھا کہ میری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی آپ کے ذکر کے بغیر نہ گزرتا, مگر مجبور تھا, جس کی وجہ سے ذکر نہیں ہو سکا, تو سب سے پہلے تو اس پر آپ کی معافی چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے, اذهب عنی الاذى, جس نے میرے جسم سے تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کر دیا, وعافانی, اور مفید چیز کو جسم میں باقی رکھ کر مجھے عافیت والی زندگی عطا فرمائی. تو کچھ احسانات وہ ہیں جن کا ہمیں ادراک ہوتا ہے, اور کچھ احسانات وہ ہیں جن کا ادراک نہیں ہوتا. قدر النعمت بعد الزوال, نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے. گردہ کڈنی اللہ کی نعمت ہے, کسی کو خیال ہی نہیں آتا. خیال کب آتا ہے؟ جب گھر میں کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہمیں نظر آتا ہے, یا خود ہم کڈنی کو کھو دیتے ہیں. جوانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا. جب بڑھاپے میں آ جاتا ہے, نہ پیٹ میں آنت نہ منہ میں دانت, اس وقت احساس ہوتا ہے کہ بھئی جوانی کتنی قدر و قیمت والی چیز تھی. تو احسانات اور انعامات کی دو قسمیں, کچھ وہ جن کے احسانات ہونے کا ہمیں شعور, احساس اور ریئلائزیشن ہوتا ہے, اور کچھ وہ جن کے احسانات ہونے کا ہمیں احساس, شعور اور ریئلائزیشن نہیں ہوتا. وہ احسانات جن کے احسانات ہونے کا ہمیں احساس, ادراک, شعور اور ریئلائزیشن نہیں ہوتا, وہ ان احسانات سے جن کے احسانات ہونے کا ہمیں شعور ہوتا ہے, ادراک ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے, ریئلائزیشن ہوتا ہے, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. تو وہ احسانات جن کا ہمیں شعور ہوتا ہے وہی کتنے ہیں؟ تو پھر وہ کتنے ہوں گے جن کے احسانات ہونے کا ہمیں شعور نہیں ہوتا؟ تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے احسانات بے شمار, بے شمار احسانات. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. رحمتیں اتنی اتر رہی ہیں, اور پھر ہر آن ہر گھڑی ایک رحمت نہیں, ہر آن ہر گھڑی سینکڑوں رحمتیں, رحمتیں اتنی ہیں کہ پوری زندگی اگر سجدے میں پیشانی رہے, آنکھوں سے آنسو بہتے رہے, اور زبان اللہم لک الحمد ولک الشکر میں مشغول رہے, پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. بہت سارے احسانات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ہم پر, ان احسانات کا بدلہ چکانا ناممکن. یعنی اگر ایک شخص اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں معصومیت کے ساتھ بھی گزار دے, پھر بھی وہ اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اسے کہ زندگی کس نے عطا فرمائی, پھر ان عبادتوں اور ان طاعتوں کے لیے قوتیں اور اسباب اور سمجھ اور فہم اور رہنمائی کس نے عطا فرمائی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, سب کچھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ملتا ہے ہمیں, سب کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. پوری زندگی سرو ہو جائے میرے بھائیو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے شکر کی ادائیگی میں, مگر پھر بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. مگر ان احسانات پر مزید ایک احسان اللہ نے فرمایا کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور ان کے ذریعے ہمیں ایک ایسا مختصر عمل بتلایا کہ جس پر اگر کوئی عمل کرے گا تو 24 گھنٹے کے احسانات کا وہ بدلہ چکا دے گا. یعنی احسانات ان کے, اور پھر وہی ایک ایسی چیز ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر یہ تم مجھے دو گے تو میرے سارے احسانات کا بدلہ تم نے چکا دیا. یہ ایسا ہے جیسے مولانا حنیف صاحب جو ہیں مجھے 1,00,000 پاؤنڈ دے, اور 1,00,000 پاؤنڈ دینے کے بعد مولانا حنیف صاحب مجھے قرآن کا ایک نسخہ خود ہی دے اور مجھ سے یہ کہے کہ دیکھو تمہیں خاموخہ یہ احساس رہے گا کہ مولانا حنیف صاحب نے میرا قرض ادا کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس احسان کے تلے دبے رہیں, تو آپ یہ قرآن مجید لے لیجئے مجھ سے, یہ قرآن آپ کا ہو جائے گا, اور پھر یہ آپ مجھے ہدیے میں دے دیجئے, اور پھر آپ بالکل فارغ ہو جائیے, اس لیے کہ آپ نے احسان کا بدلہ چکا دیا. اللہ نے احسانات کیے اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک آسان طریقہ بتایا, مشکل بھی نہیں آسان طریقہ. وہ طریقہ کیا ہے, کہا کہ ایک دعا سکھاتا ہوں, جو شخص صبح کو 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اس نے گویا 24 گھنٹے میں میرے اللہ کے جتنے احسانات اس پر تھے وہ ان سارے احسانات کا بدلہ چکا دیا. اور دعا کیسی, 1/2 گھنٹے کے پڑھنے کی نہ, دو منٹ کی, 2 منٹ سے بھی کم. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. صبح یہ دعا پڑھ لی فجر کی نماز کے بعد, شام یہ دعا پڑھ لی مغرب کی نماز کے بعد, آپ نے 24 گھنٹے کے احسانات کا شکر ادا کر دیا. کیا ہے اس دعا کا معنی؟ اے اللہ ما اصبح بی من نعمت, صبح کے وقت جب میں اٹھا تو اس وقت جو نعمتیں میری زندگی میں نے پائی, یہی اللہ صبح کے وقت جو نعمتیں تیری مخلوق میں سے کسی اور کے پاس میں نے پائی اور دیکھی, یہ نعمتیں فمین کا وحدک لا شریک لک, یہ صرف تیری طرف سے ہے, میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تیری طرف سے, چاہے وہ مولانا حنیف صاحب کے واسطے سے آئی ہو, چاہے رشید بھائی کے واسطے سے آئی ہو, چاہے قاری صاحب کے واسطے سے آئی ہو, جہاں کہیں سے بھی وہ آئی ہو, مگر یہ آئی ہے تیری طرف سے, چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اور تیری مخلوق میں سے جس کسی کے پاس مجھے کچھ بھی نظر آتا ہے یہ سب کچھ تیری طرف سے آیا ہے. جب تیری طرف ہی سے آیا ہے تو فلک الحمد ولک الشکر, تو تمام تعریفیں بھی تیرے لیے ہے اور ہر قسم کا شکر بھی تیرے لیے ہے. اور شام کو اللہم ما اصبح کی جگہ پر اللہم ما امسا, کہ اللہ میں شام میں داخل ہوا اور شام میں داخل ہونے کے بعد جو نعمتیں میرے پاس ہے اور کسی اور کے پاس ہے یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے.
فلک الحمد ولک الشکر. دیکھو کتنا بڑا احسان اللہ نے کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ہمیں سکھلائی. اور میرا ایک دوسرے ملک کا سفر ہوا تھا تو وہاں دو تین دن کے لیے میں اور مولوی احمد بالکل خلوت میں چلی گئی. دوستوں نے ایسا انتظام کر دیا کہ بالکل خلوت میں. مجھے کچھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی تھا اور تھک بھی بہت گیا تھا, کئی دنوں سے آرام نہیں ملا تھا, اور وہاں بھی آرام کی کوئی امید نہیں تھی, مگر کچھ دوستوں نے ایسا انتظام کیا تو ہم بالکل خلوت میں تھے. اب جب خلوت میں ہوتا ہے تو ذہن منتشر نہیں ہوتا, ذہن پریشان نہیں ہوتا. یہ خلوت جو ہے, خلوت یہ بہت بڑی نعمت ہے. خلوت بھی مشائخ اعظام اور صوفیاء کرام ہمیں خلوت, خلوت سیکلوژن کی تلقین کرتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر خلوت میں بیٹھے, سیکلوژن میں بیٹھے. جلوت ہی جلوت نہ ہو, ہر وقت پبلک کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, فیکٹری میں, دکان میں نہیں, کچھ وقت خلوت میں, سیکلوژن میں. اور خلوت کا کیا مطلب؟ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت میرا صرف میرے اللہ کے ساتھ گزرے, تنہائی میں خلوت میں بیٹھ جاؤں. اب چاہے میں تلاوت کروں, چاہے میں تسبیح پڑھوں, چاہے میں ذکر کروں, چاہے میں دعا کروں, چاہے مراقبہ کروں, بس اللہ کے ساتھ میں لو لگاؤں, اللہ کے ساتھ میرا تعلق جڑے, خلوت. اور یہ خلوت اگر کسی شیخ کامل کی سرپرستی میں ہو تو سونے پہ سہاگا, نور علی نور. اس لیے کہ شیخ جو ہے وہ خلوت کے راستے سے گزر چکا ہوتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ سے جڑ چکا ہوتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے شیخ کی, دل میرا ہو جائے میدان ہو, دل میرا ہو جائے میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے. جب خلوت میں وقت گزار کر وہ اپنے شیخ کی تربیت میں رہ کر اور اپنے شیخ کی سرپرستی میں اپنے دل پر محنت کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ پھر وہ خلوت سے جلوت میں بھی آتا ہے تو چاروں طرف اسے اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. پھر اس کی خلوت بھی اللہ اللہ اور جلوت بھی اللہ اللہ. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اور جب جلوت میں آتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے, تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. خلوت میرے بھائیو, خلوت شروع کرو, 15 منٹ 20 منٹ سے شروع کرو, اور اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے معمولات کو اس خلوت کے وقت میں پورے کرو, 15 منٹ 20 منٹ, پھر اس کو بڑھاؤ 30 منٹ, پھر بڑھاؤ 35 منٹ, پھر بڑھاؤ 40 منٹ, پھر بڑھاؤ 45 منٹ, دھیرے دھیرے بڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خلوت کی طرف متوجہ کیا گیا اور خلوت اللہ تعالی شانہ نے آپ کے دل میں پیدا کر دی, خلوت کی رغبت. حبب الیہ الخلاء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خلوت کی محبت ڈال دی گئی, خلوت کی محبت ڈال دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, خلوت کی محبت ڈال دی گئی. خلوت گناہوں کے لیے خلوت نہیں, اللہ کی نافرمانی کے لیے خلوت نہیں, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے خلوت ڈال دی گئی. تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے, حبب الیہ الخلاء, خلوت آپ کی طرف خلوت کی محبت ڈال دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فائل جو ہے وہ کوئی اور ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی, اللہ تعالی کی طرف سے خلوت کی محبت ڈال دی گئی. فکان یخلو بغار حرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے, فیتحنس فیہ, فیتحنس فیہ اللیالی ذوات العدد, کئی کئی راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنے تنہا رہتے تھے غار حرا میں. خلوت, خلوت میرے بھائیو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشغول کوئی نہیں تھا, پوری امت کی فکر جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اتنی کسی کو نہیں تھی. آپ تڑپتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار غموں والے تھے, دائم الفکر, دائمی فکر والے تھے. اللہ سے تعلق پتا نہیں کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس کی کیفیت کا ہم ادراک تو کیا تصور نہیں کر سکتے. آپ دعوت میں مشغول, آپ تعلیم میں مشغول, آپ تزکیہ میں مشغول, اور 23 سالہ زندگی, بالکل مختصر یہ آپ کا معجزہ ہے کہ 23 سالہ زندگی میں انسانوں تک وہ ساری باتیں اللہ سے لے کر پہنچا دی جن کی انسانوں کو قیامت تک ضرورت پیش آنے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے, مگر یہ کہ میں تمہیں بتلا چکا ہوں. ہر وہ بات جو تمہیں جنت کے قریب کر دے, جہنم سے دور لے جائے, وہ بھی بتلا چکا ہوں, اور ہر وہ بات جو تمہیں جنت سے دور لے جائے اور جنت سے جہنم سے قریب کر دے, وہ بھی بتلا چکا ہوں. اور اسی کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی جس طریقے سے کی, عیادت کرنا, تعزیت کرنا, غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی فکر کرنا, لوگوں کی باتیں سننا, ان کی الجھنوں کا حل تلاش کرنا, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ دل لگی کرنا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ دل لگی کرنا, سب کچھ موجود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مشغول تھے اور جتنی بڑی ذمہ داری آپ کے سر پر تھی, اتنی مشغولی اور اتنی ذمہ داری کسی کے سر پر نہیں, مگر اس کے باوجود اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آپ کو بھی حکم فرماتے ہیں کہ ان سارے کاموں کے باوجود خلوت تمہارے لیے ضروری ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب تم مخلوق والے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر میرے سامنے کھڑے ہو جایا کرو, جہاں صرف میں اور تم ہو, ہم دو صرف. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. دن کو تو تمہاری بڑی ذمہ داریاں ہیں, اس لیے کہ جو غیر مسلم ہیں انہیں دین کی طرف بلانا ہے, جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کا تعلیم اور تزکیہ کا اہتمام کرنا ہے, ان کو تعلیم دینی ہے, ان کا تزکیہ کرنا ہے, بہت کام ہے آپ کے دن کو. تو دن کو ان لک فی النہار سبحن طویلا, بہت کام ہے آپ کے. اب یہ جو دن کے کام ہیں ان میں انرجی کہاں سے آئے گی, پاور کہاں سے آئے گا, طاقت کہاں سے آئے گی؟ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رات کو سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کیجئے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے, اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. اسی لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے 6 نمبر میں علم و ذکر کی تشریح میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم راستہ ہے اور ذکر روشنی ہے. علم راستہ ہے اور ذکر روشنی, علم ہے مگر روشنی نہیں تو کیسے چلے گا؟ معلوم ہوا کہ صاحب علم بھی اس راستے پر نہیں چل سکتا ذکر کے بغیر, اسی کی روشنی ہی نہیں ہوگی. تو ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی اس کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ علم راستہ ہے, ذکر روشنی, اور ارباب معرفت اور صوفیاء کرام اس کی تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ علم راستہ ہے اور ذکر طاقت. علم راستہ ہے اور ذکر طاقت, کہ راستہ تو نظر آ رہا ہے مگر طاقت نہیں ہے, راستہ نظر آتا ہے طاقت نہیں ہے. جب طاقت نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ علم راستہ اور ذکر طاقت. یہ جو ریل گاڑی کی پٹڑیاں ہیں یہ ہے علم, یہ راستہ ہے علم, اور ریل گاڑی میں جو بھاپ ہے, سٹیم ہے, وہ ہے ذکر کی طاقت. اگر ریل گاڑی کا ڈبا بہت خوشنما ہو, بہترین ہو, انجن آدھا گریڈ کا ہو, جاپان کا بنا ہوا ہو, مگر اس کے اندر سٹیم کی بھاپ نہ ہو تو راستے کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ چل نہیں سکے گی. اور اگر سٹیم ہے, بھاپ ہے, سٹیم اور بھاپ ہے مگر آگے پٹڑی نہیں ہے, تو وہ چھک 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 کرتی رہے گی, وہ انجن چھک چھک کرتا رہے گا مگر آگے چل نہیں سکے گا, چل نہیں سکے گا. اللہ جل جلالہ عام منوالو ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو. علم ہے مگر ذکر نہیں ہے تو بھی گڑبڑ, اور ذکر ہے مگر علم نہیں ہے تو بھی گڑبڑ. اسی لیے تبلیغ جماعت کے 6 نمبر ہے, 7 نہیں ہے. ان دونوں کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے الگ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مبلغ بھی تھے اور وہ مدرس بھی تھے اور وہ صوفی بھی تھے. تو انہیں شریعت مطہرہ کا جو ادراک تھا وہ ہم لوگوں کو نہیں, تو انہوں نے ان دونوں کو ساتھ کر دیا کہ علم ذکر سے الگ نہیں ہو سکتا, ذکر علم سے الگ نہیں ہو سکتا. اور علم و ذکر کے نمبر کو دعوت و تبلیغ کے 6 نمبر میں رکھ کر یہ بتلا دیا کہ علم و ذکر تبلیغ سے الگ نہیں ہو سکتے, تبلیغ علم و ذکر سے الگ نہیں ہو سکتی. خلوت میرے بھائیوں, خلوت میں ہر شخص کے لیے خلوت ضروری, اور یہ خلوت ہو کسی شیخ کامل کی سرپرستی میں, ان سے پوچھا جائے. ہر شخص کسی نہ کسی سے بیعت ہوتا ہے, الحمدللہ بیعت کا رواج ہے, اور لوگ مشائخ سے منسلک ہوتے ہیں, مگر منسلک ہونے کے بعد آگے کے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے, آگے کے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اپنی اصلاح کرانا فرض, اصلاح فرض, اور اصلاح چونکہ بدو کسی شیخ کے عادتاً ممکن نہیں, اس لیے کسی کو اپنا شیخ بنانا واجب, کسی سے اپنا اصلاحی تعلق کم سے کم درجے میں رکھنا واجب. اصلاحی تعلق, بیعت نہ ہو تو اصلاحی تعلق, کہ حضرت میں آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہوں. بیعت تو اس وقت ارادہ نہیں ہے, اور بیعت ہونا مستحب. تو حضرت فرماتے تھے کہ اصلاح فرض, اور اصلاح کے لیے کسی شیخ کامل سے اپنا رابطہ جوڑنا, چاہے اصلاحی ہو یا بیعت کا ہو, یہ واجب, اس لیے کہ بدو اس کے فرض کی تکمیل نہیں ہو سکے گی. اور بیعت ہونا مستحب, سنت مستحب. تو حضرت پھر یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور وہ عشاء کی 4 رکعت سنت غیر موقعہ پڑھ لے, اور 4 فرض نہ پڑھے, اور فرض کے بعد 3 وتر نہ پڑھے, وہ گھر جا کر یہ کہہ سکے گا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں کہہ سکے گا, وہ نہیں کہہ سکے گا. لیکن ایک دوسرا شخص آئے, وہ سنت غیر موقعہ کو نہ پڑھے, باقی تو سنت بھی نہ پڑھے, وہ 4 فرض پڑھے اور 3 وتر پڑھے, وہ یہ کہہ سکے گا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے. حضرت فرماتی تھی کہ اگر ایک شخص قسم کھا لے, ایک شخص قسم کھا لے کہ آج اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو تجھے طلاق, اپنی بیوی کو طلاق دے, وہ آج میں نے اگر فجر کی نماز نہ پڑھی تو تجھے طلاق. اور پھر یہ مسجد میں جاتا ہے, اور مسجد میں جا کر 2 رکعت سنت پڑھتا ہے, اور بہت طویل پڑھتا ہے آدھ گھنٹے تک, اور 2 رکعت سنت آدھ گھنٹے تک پڑھ کر گھر آ جاتا ہے. حضرت پوچھتے تھے کہ بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی, اس لیے کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ ایسی ہی قسم کھاتا ہے, اور قسم کھا کر جلدی جلدی پہلی رکعت میں والعصر, دوسری رکعت میں انا آتینا پڑھ کر 2 فرض پڑھتا ہے, اور وہ سنت نہیں پڑھتا فجر کی, کہا اس کی بیوی کو طلاق واقع ہوگی؟ حضرت فرماتے تھے کہ نہیں, واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرض کو ادا کیا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگ بیعت ہو جاتے ہیں جو کہ سنت ہے, اور بیعت ہونے کے بعد جو شیخ سے اپنی اصلاح کرانی چاہیے جو کہ فرض ہے, وہ ہم کراتے نہیں. تو اس بیعت کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس بیعت کی برکت سے, شیخ کی توجہ کی برکت سے, اس کی دعا کی برکت سے کسی نہ کسی دن اسے اصلاح کی توفیق مل جائے گی. تو اصل چیز جو ہے میرے بھائیو, اپنی اصلاح کرانا, تو اپنے شیخ کی سرپرستی میں اپنی اصلاح کرانی چاہیے. اور یہ خلوت جو ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا کہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اصلاح کرائی حضرت نے, تو حضرت جو ہے معمولات دیتے تھے, اور یہ معمولات ہی خلوت میں ادا کرنے ہوتے ہیں, اسی سے خلوت وجود میں آتی ہے. تو ہمارے یہاں چشتیہ کے یہاں 12 تسبیح ہیں, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی, 400 مرتبہ الا اللہ, اور پھر 600 مرتبہ اللہ اللہ, اور 100 مرتبہ اللہ, پھر اس کو اور بڑھایا جاتا ہے. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ جو ذکر تھا, جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بتلایا تھا, اور دھیرے دھیرے تربیت ہوئی اور اس میں ترقی ہوئی, اس میں صرف اللہ 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 یہ اس میں ذات کا جو ذکر ہے وہ روزانہ 100,000 مرتبہ کرتے تھے. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے تھے دہلی نظام الدین مرکز میں، اور اس کے بعد وہاں کے جو معاملات تھے اس سے فارغ ہوتے تھے اور ہمایوں کے مقبرے کے پاس چلے جاتے تھے، اس لیے کہ وہاں بہت سکون اور خلوت تھی، اور وہاں بیٹھ کر کے یہ سارا ذکر پورا کر کے ظہر سے پہلے پہلے واپس لوٹتے تھے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، کنواں اور اس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے، اور اس میں خود کنویں کا چشمہ نہیں ہے، اس میں چشمہ جاری نہیں ہے، پانی جمع ہو گیا ہے مگر چشمہ جاری نہیں ہے. اس میں بارش ہوتی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے، لوگ اس میں سے پانی نکالتے ہیں کم ہو جاتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے پانی جمع ہو جاتا ہے. یہ جو کنواں ہے یہ ایک کھڈا ہے، ایک گھڑا ہے، اس کا خود کا چشمہ نہیں کہ پانی اس میں ابل ابل کے نکل رہا ہے. اور دوسرا کنواں وہ ہے کہ جس میں چشمہ ابل رہا ہے اور پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ صاحب علم یا وہ خادم دین جو دین کی خدمت کرتا ہے مگر خلوت کا اہتمام نہیں کرتا، یہ وہ کنواں ہے جس میں اپنا خود کا چشمہ جاری نہیں. اور جو صاحب علم اور جو خادم دین، جو مبلغ، جو داعی، جو مدرس، جو امام، جو خطیب دین کی خدمت کے ساتھ خلوت کا اہتمام کرتا ہے کسی شیخ کی سرپرستی میں، وہ کنواں ہے جس میں اس کا خود کا چشمہ جاری ہے. پھر حضرت آگے فرماتے ہیں کہ وہ کنواں جس میں اس کا خود کا چشمہ جاری نہ ہو، اس میں سے ایک ڈول پانی نکالا آپ نے تو صاف ستھرا نکلا، دوسرا نکالا صاف ستھرا، تیسرا نکالا تو ذرا گدلا، چوتھا نکالا تو اور گدلا، اور پانچواں جو ہے اس میں بہت مٹی نظر آ رہی ہے، وہ گدلا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جس میں خود چشمہ جاری ہے اس کا پانی کبھی بھی گدلا نہیں ہوگا، ہمیشہ صاف ستھرا نکلے گا. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ جو شخص خلوت کا اہتمام نہیں کرتا اس کی دین کی خدمت شروع شروع میں خالص ہوگی، اور پھر جب لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی کہ یہ فنا حضرت جا رہے ہیں، یہ فنا بزرگ جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں قطاروں میں کھڑے ہو جائیں گے مسافے کے لیے اور زیارت کے لیے، اور کوئی ہاتھ چوم رہا ہے اور کوئی پیشانی چوم رہا ہے اور کوئی دعا کروا رہا ہے، تو کہا کہ اب دل کے اندر فتور آئے گا، اس لیے کہ خلوت نہیں تھی تو دل میں اب گڑبڑ آئے گی، اب یہ فتور آئے گا، تو فتور کی وجہ سے کبر کا شکار ہوگا، عجب کا شکار ہوگا، اور اس کا دل جب گندا ہو گیا تو اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں بھی گندی ہوں گی، اپنے اندر برائی کو لیے ہوئے ہوگی، بجائے ہدایت کے پھیلنے کے فسق و فجور پھیلے گا. اس کے بجائے وہ شخص، وہ عالم اور وہ داعی اور وہ مبلغ اور وہ معلم اور وہ مدرس اور وہ خطیب اور وہ امام جو خلوت کا اہتمام کرتا ہے اپنے شیخ کی سرپرستی میں، تو اس کے دل میں چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اخلص للہ 40 یوما جر اللہ علی قلبہ ینابی الحکم، جو شخص اللہ کے لیے 40 دن خلوت کا اہتمام کر لیتا ہے کسی صحیح مربی کی سرپرستی میں، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے دل کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے سینے میں اور اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. اب یہ جتنا بولے گا اتنی ہی نئی نئی باتیں اس کے قلب پر القا ہوگی من جانب اللہ، اور یہ ہر بات صاف ستھری ہوگی، اور جو بھی سنے گا دل پر اثر کرے گی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اس لیے میرے بھائیو خلوت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری، بہت ضروری. اگر ہم خلوت کا اہتمام کریں گے تو اس سے بہت تاثیر پیدا ہو جائے گی، بہت تاثیر پیدا ہو جائے گی ہمارے کاموں میں. شیطان ہمیں اس طرح دھوکہ دیتا ہے، اگر کوئی ساتھی ہمارا دعوت و تبلیغ میں ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں روزانہ آدھ گھنٹے کے لیے خلوت میں بیٹھا کروں گا تو ایک ملاقات میری کم ہو جائے گی. میں روزانہ 4 ساتھیوں سے ملاقات کرتا ہوں، اگر آدھ گھنٹہ خلوت کے لیے میں نے نکالا تو بجائے 4 ساتھی کے صرف 3 کی ملاقات ہو سکے گی. اور علماء کے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ اگر میں نے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ خلوت کے لیے نکالا تو روزانہ میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے 4 شروحات کو دیکھتا ہوں تو یہ آدھ کون گھنٹہ ادھر چلا جائے گا تو پھر صرف تین شرح کو دیکھ سکوں گا، ایک شرح کو نہیں دیکھ سکوں گا، اور میرے مطالعے میں کمی آ جائے گی اور میرے پڑھانے کی کوالٹی میں کمی آ جائے گی. تو اگر میں خلوت میں چلا گیا تو یہ لازم نفع ہے، لازم یعنی یہ خلوت کا نفع تو صرف مجھے ہوگا، اور اس کو اگر میں چھوڑتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں تو طلبہ کو فائدہ، گشت کرتا ہوں تو مخلوق کو فائدہ، یہ متعدی نفع ہے. تو لازم نفع یعنی اپنا خود کا نفع چھوڑ دینا چاہیے، قربان کر دینا چاہیے، اور مخلوق کے نفع کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے میری طرف سے کہ میں اپنے نفع کو چھوڑ کر مخلوق کو نفع پہنچا رہا ہوں. تو ابھی شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تشریح کے ساتھ، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہ خلوت میں جو لازم فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا اور ہمارے ذریعے مخلوق کو پہنچے گا. اور اگر یہ لازم فائدے کی ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا اور یہ چیز ہم نے ہاتھ سے چھوڑ دی، تو یہ جو چار چار ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا چار چار شروحات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو آگے بات پھیلے گی وہ اپنے اندر گمراہی رہی ہوئی ہوگی. یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے میرے بھائیو. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم سے میں نے ایک بہت ہی اچھی مثال اس سلسلے میں سنی. حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا تھا، تو بیچارہ نوکری کی تلاش میں نکلا، کسی جنگل میں پہنچا تو کسی نے اسے نوکری پہ رکھ لیا، مگر نوکری پہ رکھنے سے پہلے اس سے پوچھا کہ روزانہ صبح سے شام تک میں تو کتنے درخت کاٹ سکتا ہے؟ کہا کہ 30 درخت تو آسانی سے میں کاٹ لوں گا. کہا پھر کر کے دکھا، آج تو کام کر، آج کی میں تجھے اجرت دے دوں گا، اگر تو 30 درختوں کو گرا دے تو میں تجھے پھر نوکری پہ رکھ لوں گا. اس نے 30 درخت گرا دیے، کاٹ لیے، نوکری پہ رکھ لیا کہ روزانہ اتنی تنخواہ ملے گی، اور وہ بہت خوش تھا کہ ایک شخص صبح سے شام تک میں 30 درختوں کو کاٹ دیتا ہے، بہت خوش. دوسرے دن بھی 30 کٹے، تیسرے دن بھی 30 کٹے، چوتھے دن بھی 30 کٹے، اس کے بعد 29 ہوئے، اس کے بعد 27 ہوئے، اس کے بعد 25 ہوئے، اس کے بعد 22 ہوئے، اس کے بعد 20 ہوئے، اس کے بعد 18 ہوئے. اب وہ مالک جو ہے وہ تو دیکھتا ہے کام کرنے والوں کو، تو اس نے دیکھا کہ ہماری تنخواہ جو ہے اب نقصان میں جا رہی ہے، اس لیے کہ کام یہ تو کم کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نوکری کے لیے اس نے اپنی پھرتی دکھائی تھی اور اب یہ سستی کر رہا ہے. تو اسے بلایا اور کہا کہ بھائی ایک دن میں پہلے تم 30 درخت کاٹتے تھے، وہ گرتے گرتے 18 بھی آ گئے، سستی غفلت سے کام لے رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں، میں امانت دار ہوں، جتنی محنت پہلے کرتا تھا اتنی ہی محنت اس وقت کر رہا ہوں، جتنی قوت سے پہلے کاٹتا تھا اتنی ہی قوت سے اب بھی کاٹتا ہوں، اور جتنے گھنٹے خرچ کرتا تھا پہلے اتنے ہی گھنٹے آج خرچ کرتا ہوں، مگر میں خود پریشان ہوں، مجھے خود حیرت ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بجائے 30 درخت کٹنے کے اب 18 کیوں کٹ رہے ہیں. وہ جو مالک تھا کارخانے کا، اس نے دوسروں سے انکوائری کی اور تحقیق کی کہ بھائی کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو کہا کہ ہاں کام تو اسی طرح کر رہا ہے جیسے پہلے دن کرتا تھا، دوسرے دن کرتا تھا، تیسرے دن کرتا تھا. اب وہ مالک جو ہے وہ بہت ماہر، اس نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا. اس نے بلایا اس کو، کہا کہ تم ادھر آؤ. اب اسے جب بلایا تو اس سے کہا کہ تمہارا کلہاڑا لاؤ. کلہاڑا جب وہ لایا تو کلہاڑے کے بلیڈ کو دیکھا، اس کے پھل کو دیکھا تو کند ہو چکا تھا. اس سے کہ پہلے دن 30 کاٹے، دوسرے دن 30 کاٹے، تیسرے دن 30 کاٹے، چوتھے دن 30 کاٹے، تو اس کی جو تیزی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی. تو کہا کہ پہلے دن تم جب درخت کاٹنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد تم نے اس کو تیز نہیں کیا؟ کہا کہ نا تیز نہیں کیا. کہا کہ کیوں؟ تو کہا کہ اگر میں اسے تیز کرنے جاتا تو ایک درخت کم ہو جاتا، اس لیے کہ میرا اس میں آدھ گھنٹہ چلا جاتا، آدھ گھنٹہ چلا جاتا تو ایک درخت کم ہو جاتا، 29 رہ جاتے. تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ ایک آدھ گھنٹہ نکال کر ایک درخت کی قربانی تم نے نہیں دی تو 12 درختوں کا نقصان ہو گیا، اور اگر تم اسی طرح یہ آدھا گھنٹہ نکال کر ایک درخت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یہ 18 سے 16 پر آئے گا، 16 سے 14 پر یہ نیچے گرتا چلا جائے گا. تو یہ آدھ گھنٹہ نکال کر ایک درخت کا جو نقصان کرنا ہے وہ نقصان نہیں ہے، وہ روزانہ 29 درختوں کا فائدہ کرنا ہے. اس پر سے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے اہل علم کو متوجہ کیا، اور یہ صرف اہل علم کے لیے نہیں ہے، خدام دین کے لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر خلوت میں چلا جاؤں گا تو میں چار بیانات نہیں کر سکوں گا, اور چار بیان نہیں کر سکوں گا تو چار بستی والوں کو نفع نہیں پہنچ سکے گا, صرف تین بستی والوں کو نفع پہنچے گا. لیکن یہ اگر چھوڑ دی خلوت, تو خلوت چھوڑ دی تو زبان میں جو تاثیر ہے اور اللہ کی طرف سے جو فیضان ہونا چاہیے اور دل میں جو خلوص اور اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. جب وہ نہیں ہوگی تو یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کی تیزی ختم ہو جائے گی, یہ دل تک اترے گی نہیں. تو بیان تو تین کیا, چار اور پانچ بستیوں میں ہو جائے گا, چار اور پانچ مسجدوں میں ہو جائے گا, مگر ہدایت نہیں پھیلے گی. اور اگر وہ خلوت کے لیے وقت نکالتا ہے, اپنے معمولات کی فکر کرتا ہے اور اپنے تزکیے کی فکر کرتا ہے, تو ایک بستی کم ہو جائے گی, مگر جن تین بستیوں میں جائے گا وہاں چاروں طرف ہدایت ہی ہدایت پھیلے گی. تو اصل بات تو میں دوسری کر رہا تھا کہ ہم خلوت میں چلے گئے, تو اللہ تعالی شانہ مجھے صحیح خلوت کی توفیق عطا فرمائے. وہ تو دوستوں نے انتظام کر دیا کہ بھئی یہ دو تین دن جو ہے تمہیں خلوت میں صرف مولانا کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اور ہماری ضرورت پڑے تو فون کر دینا, ہم کھانے پینے کا انتظام کریں گے. تو ہمیں بھی کچھ لکھنا پڑنا تھا, تھکے ہوئے بھی کچھ تھے, تو اس وقت جو ہے وہ ذہن پر بہت زیادہ بوجھ نہیں ہوتا اور ذہن منتشر نہیں ہوتا. منتشر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسترشد تھے, حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مکہ مکرمہ میں آ کر قیام کر لیا انہوں نے, حضرت کی صحبت میں روزانہ بیٹھتے تھے, حضرت کی مجلسیں ملتی تھی, پھر مکہ مکرمہ کا ماحول, پھر طواف حرم شریف کی نمازیں, خود صاحب علم تھے حدیث کی خدمت, خود حکیم بھی تھے طبیب بھی تھے, تو مخلوق کی خدمت. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی روحانی ترقی ان کی نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ان سے ملاقات کی اور کہا کہ مولوی صادق الیقین صاحب, تم نے بھی بہت محنت کی اور میں نے بھی مجھ سے جو کچھ ہو سکا کیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے, اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ اور گنگو مولوی رشید احمد گنگو ہی کے پاس چلے جاؤ, اس لیے کہ تمہارا مطلوب اور مقصود وہاں حاصل ہوگا. دیکھو میرے بھائیو کیسا تزکیہ تھا ان حضرات کا, کہ شیخ جو ہے شیخ اپنے مرید کو اپنے دوسرے مرید کے پاس اصلاح کے لیے بھیج رہا ہے. وہاں یہ بات نہیں تھی کہ میں اپنے مریدوں کو بڑھاؤں, وہاں یہ تھا کہ قاری صاحب میرے پاس آئے ہیں اپنی باطنی اصلاح کے لیے. تو سب سے پہلے سوچتے تھے کہ کیا ان کو مجھ سے نفع ہوگا, میں کچھ ان کے لیے کر سکوں گا, مزاج میں مناسبت ہے, اگر نہیں تو مشورہ دیتے تھے کہ نہیں آپ مولانا کے پاس چلے جاؤ, آپ حضرت کے پاس چلے جاؤ, آپ فلاں جگہ چلے جاؤ, دیکھو میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں. اور اگر ایک سال دو سال کے بعد دیکھتے تھے کہ اصل میں یہ غلطی ہو گئی ہے, ان کو ہم نے مرید کر لیا ہے مگر ان کو فائدہ فلاں جگہ پہنچے گا, تو کہ وہاں چلے جاؤ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے تھے, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے. اس لیے کہ مقصود یہ تھا کہ آنے والا منزل مقصود تک پہنچ جائے, منزل مقصود تک پہنچ جائے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود لے کر تھانہ بھون گئے. وہ چاہتے تھے حضرت مدنی سے بیعت ہونا, مگر خود لے کر گئے اور کہا کہ تمہیں فائدہ پہنچے گا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور خود لے کر گئے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش فرمائی کہ حضرت آپ ان کو بیعت کر لیجیے, مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آمادہ نہیں ہوئے کہ ان کا دل آپ کی طرف ہے تو آپ ان کو بیعت کر لیجیے, آپ ان کو بیعت کر لیجیے. بالآخر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو میرے بارے میں حسن ظن ہے اور آپ مجھے بڑا سمجھتے ہیں, تو اب میں بڑا ہونے کی حیثیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو بیعت کر لیجیے. بیعت کر لیا حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو, بیعت ہو گئے. مگر یہ جو پہلی ملاقات ہوئی تھانہ بھون, اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ انس ہو گیا. پہلے ذرا ڈرا کرتے تھے, بزرگوں کو لوگ قریب سے نہیں دیکھتے اور دور دور سے سنی ہوئی باتوں کی وجہ سے گھبراتے رہتے ہیں, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا. اب انس پیدا ہو گیا تو اجازت طلب کی کہ حضرت بیعت تو میں ان سے ہو گیا, مگر آپ اگر اجازت دیں تو اپنے شیخ کی اجازت سے میں آپ کو خط لکھا کروں گا. کہا اجازت ہے. ادھر سے بھی اجازت دے لی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت تو ہمارے بڑے ہیں, میرے بھی بڑے ہیں, تم ضرور خط و کتابت رکھو. تو حضرت مولانا عبد المجید دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلق حضرت مدنی سے بھی رکھا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رکھا. تو مقصود وہاں یہ تھا. تو حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی صادق الیقین تم نے بھی بہت محنت کی, بندے سے بھی جو کچھ ہو سکا کیا, مگر حق بات یہ ہے کہ کچھ ترقی نظر نہیں آ رہی ہے, تم چلے جاؤ گنگو. اب اس زمانے کے لوگ بھی اپنے شیخ کی آنکھ بند کر کے اندھی تقلید کرتے تھے, اندھی تقلید کرتے تھے. میرے محبوب حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو زبان ہی زبان بننا چاہیے اور مرید کو کان ہی کان بننا چاہیے. ہاں, یعنی طالب علم جو ہے وہ ہر بات پر سوال پوچھے, ہر بات پر سوال. جتنے زیادہ سوالات کرے گا معقول سوالات تو اتنا زیادہ علم میں اضافہ ہوگا. اور کہا کہ یہاں سلوک میں شیخ نے کوئی بات کہہ دی اور اس پر سوال کہ حضرت کیوں فلاں حدیث میں یوں ہے, فلاں جگہ پر یوں ہے, فلاں جگہ پر یوں ہے, فلاں جگہ پر یوں ہے, فائدہ نہیں ہوگا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑے عالم بیعت ہوئے اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا کہ حضرت آپ نے ذکر جہری کی تلقین کی مگر ذکر جہری تو حدیث شریف کے خلاف معلوم ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر جہری حدیث شریف کے خلاف معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے بخاری شریف کی حدیث لکھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو بلند آواز سے وہ تکبیر پڑھ رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم, اپنے اوپر ذرا رحم کرو, اپنے اوپر رحم کرو, تم جو ہے ذکر کر رہے ہو ایسی ذات کا جو بحری نہیں ہے اور دور نہیں ہے, وہ سنتی بھی ہے اور قریب بھی ہے. تو کہا کہ دیکھو اس حدیث سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ذکر جہرن نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے یہ لکھا. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ہی تو دلیل ہے ذکر جہری کی. اللہ اکبر, یہ حدیث ہی تو دلیل ہے ذکر جہری کی. آپ نے حدیث کو غور سے نہیں دیکھا ہے, ذرا غور سے دیکھیے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات, اس لیے کہ الفاظ کا علم تو تھا مگر نور باطن نہیں تھا, علم کی صورت تھی علم کی حقیقت نہیں تھی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث پہ غور کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر رحم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے چیخ چیخ کر ذکر کر رہے تھے کہ مشقت میں پڑ رہے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو, اس کا مطلب یہ کہ جہرن ذکر کرو مگر اتنا چیخ چیخ کر نہیں, اتنی آواز کے ساتھ کہ تمہاری طبیعت پر مشقت نہ پڑے. کہ جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرید کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شیخ کی تعلیم پر اعتراض کرے. حضرت نے فرمایا ایک مرید کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شیخ کی تعلیم پر اعتراض کرے, اس لیے میں تمہاری بیعت کو منسوخ کر رہا ہوں, بیعت کو منسوخ کر رہا ہوں, اور بیعت کو اس لیے منسوخ کر رہا ہوں کہ تمہارے دماغ میں تعلی معلوم ہوتی ہے. اگر میں تمہیں ایسا کہتا کہ سوال پوچھنا بند کرو تو تمہارے ذہن میں یہ فاسد خیال آتا کہ میرے سوالات کا جواب بن نہیں پڑ رہا ہے, اس لیے مجھے اپنے پیر پیر ہونے کا اثر استعمال کر کے خاموش کر رہے ہیں. تو کہا بیعت کو منسوخ کر رہا ہوں, تم ہمارے مرید نہیں, ہم تمہارے شیخ نہیں, اب طبیعت کو کھول کر کے سوال پوچھو, بندہ جواب دینے کے لیے حاضر ہے. یہ جو ہے میرے بھائیوں, یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ خلوت میں بیٹھے صحیح طور پر اور بزرگوں کی روشنی, بزرگوں کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے اور بالکل اندھا ہو جائے, کان ہی کان ہو, یعنی مرید سنے, اعتراض نہ کرے, سنے صرف, اعتراض نہیں, جو شیخ نے کہہ دیا وہ مان لیا. اسی لیے متبع سنت شیخ سے بیعت ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ کوئی غلط بات کا حکم کریں اور آپ آنکھ بند کر کے چلتے رہے. متبع سنت. تو مولانا صادق الیقین صاحب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور ان سے یہ کہا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا, گنگوہ چلے جاؤ. اب میں اور آپ ہوتے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا کہ مکہ مکرمہ میں اصلاح نہیں ہوگی تو کہا گنگوں میں ہوگی. گنگوں بھیج رہے ہیں اصلاح کے لیے. آج کل بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بجائے عمرے میں جانے کے یہ اپنے پاس بلا رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس آ کر کے رمضان گزارو اس سال. یہ شیخ عجیب ہے کہ اپنے مرید کو مکہ مکرمہ جانے سے روک رہا ہے, مدینہ منورہ جانے سے روک رہا ہے, اور اپنے پاس بلا رہا ہے کہ اس رمضان کو تو میرے پاس آؤ. اور ایسے مریدوں کے بارے میں لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پورا سال رہتے ہیں اور پھر رمضان المبارک میں حضرت شیخ کے پاس یہ سہارنپور چلے جاتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. پوری دنیا رمضان میں مکہ مکرمہ جاتی ہے اور یہ لوگ مکہ کو چھوڑ کے شیخ الحدیث کے پاس سہارنپور جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, ایک بچہ ہے نادان, نادان بچہ, اور ایک کمرے کے اندر مختلف قسم کی چاکلیٹیں رکھی ہوئی ہے, مختلف قسم کی چاکلیٹ, مختلف قسم کی کھانے پینے کی غذائیں, اور وہ بچہ کچھ جانتا نہیں کہ اس میں مفید کیا ہے, مضر کیا ہے, اعلی قسم کی چاکلیٹ کیا ہے, کم درجے کی چاکلیٹ, کچھ نہیں جانتا. اسے آپ چھوڑ دو کہ جا اندر, وہ چمک دمک کو دیکھ کر کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا دے گا اور بیچارہ خالی ہاتھ آئے گا اندر سے. لیکن اگر وہ 10-12 سال کا یا اسے باپ سمجھائے کہ دیکھو اندر جب تم کو بلایا جائے تو یہ چاکلیٹ جو ہے وہ تم پکڑ لینا, ہاں, اس لیے کہ یہ بہت قیمتی ہے, اور ایسی جتنی جیب میں آوے ڈال دے جانا. تم سمجھا کر, تربیت کر کے بھیجے. اب یہ اندر اس کمرے میں جائے گا تو کچھ لے کر آئے گا. تو اصلاح کے بغیر ہمارا اور آپ کا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ تربیت کے بغیر اس بچے کا چاکلیٹ والے روم میں جانا. اور اصلاح کے بعد ہمارا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانا ایسا ہے جیسا کہ تربیت کے بعد اس بچے کا چاکلیٹ کے لیے جانا. تو یہ مشائخ اپنے پاس اس لیے بلاتے ہیں, اور مرید بھی ہوشیار ہوتے ہیں, وہ اپنے مشائخ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اس وقت حرمین شریفین جانے کا ہمیں وہ فائدہ نہیں ہے جو ان کے پاس جا کر صحبت میں رہ کر تربیت کرا کر جانے کا فائدہ ہے. اس لیے ضروری یہ ہے. اس وقت چلے گئے مولانا صادق الیقین صاحب, چلے گئے گنگو. گنگو گئے تو حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. کہا اچھا, تو معمولات بتاؤ اپنے, معمولات بتاؤ کیا کرتے ہیں 24 گھنٹے میں, معمولات کیا ہے, مشاغل کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ حاجی صاحب نے مجھے یہ یہ بتایا تھا, اور صبح سے شام تک میں یہ یہ اعمال کرتا ہوں, یہ معمولات کرتا ہوں, اور مشغلے تو میرے صرف دو ہیں. میں حکیم ہوں اس لیے حکمت کا کام کرتا ہوں, مریضوں کو دیکھتا ہوں, ان کے لیے نسخے لکھتا ہوں, اور حدیث کا شغف ہے تو حدیث پڑھتا ہوں, حدیث موقع ملے تو پڑھاتا ہوں, حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ سننے کے بعد فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جو کچھ کرتے تھے وہی کرتے رہو, کسی چیز کو تغیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف دو کام فردر نوٹس تک جب تک میں نہ کہوں کمپلیٹلی بند کر دیجیے, ایک حدیث کی خدمت اور دوسرا یہ حکمت کا کام. یہ مخلوق کی خدمت اور حدیث کی خدمت بند کر دیجئے. وہ تو تھے ماننے والے لوگ تھے کہ میری اصلاح اسی میں ہوگی, اور میرا شیخ جو مجھے کہہ رہا ہے اسے پتا ہے. رک گئے وہ, رک گئے, اور 40 دن کے اندر اندر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ان کو سلوک طے کرایا, اور سلوک طے کرا کر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت دی, اور خلافت دے کر کہا کہ آپ جا کر کے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رپورٹ پہنچا دیجیے. یہ واقعہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, اور بیان کرنے کے بعد اس پر سوال قائم کیا کہ ایک شیخ خدمت خلق کو روکے اور حدیث شریف کی خدمت کو روکے, حدیث شریف سے تو کتنی برکتیں ہوتی ہیں, تو خدمت خلق سے روکے اور حدیث شریف کی خدمت سے روکے, تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اشکال قائم کیا حضرت مفتی صاحب نے, اور اشکال قائم کرنے کے بعد مفتی صاحب کی طبیعت میں ظرافت تھی تو فرمایا کہ یہ تو آپ حضرت گنگوہی سے جا کے پوچھئے کہ حضرت نے ایسا کیوں کیا تھا. مگر فرمایا کہ میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے, اور حضرت بھی تصوف کے امام تھے, میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا اور حکمت کا یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جس میں ذہن منتشر رہتا ہے, اس لیے کہ وہ کسی مریض کو دیکھتا ہے, اور مریض کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ذہن پر یہ بات سوار رہتی ہے کہ اس کے لیے مجھے نسخہ بنانا ہے, تو اس کے لیے فلاں چیز اس کو ملاؤں, اس کو ملاؤں, اس کے نسخہ جو ہے اسے اس کے ذہن کو منتشر رکھتا ہے. اور حدیث کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی حدیث پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اشکالات پیدا ہوتے ہیں. اشکالات پیدا ہوتے ہیں تو اس شرح میں دیکھتے ہیں جواب نہیں ملتا, اس شرح میں دیکھتے ہیں جواب نہیں ملتا, اس شرح میں دیکھتے ہیں جواب نہیں ملتا, تو وہ اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو ادھر نسخہ اٹکا ہوا ہوتا ہے, ادھر اشکال اٹکا ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ذکر میں جو خلوت ہونی چاہیے وہ خلوت حاصل نہیں ہوتی. تو کہا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو دو چیزیں تھیں اسے روک دیا, روک دیا تو ذہن کو خلوت حاصل ہو گئی, خلوت حاصل ہو گئی تو سلوک طے ہو گیا. اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے سوال قائم کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تو امام تصوف تھے, تو کیا انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں آئی تھی یہ بات, انہیں یہ بات سمجھ میں آئی تھی, اور اسی لیے انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا, اس لیے کہ انہیں اپنے خلیفہ پر اعتماد تھا کہ جو چیز میں سمجھا ہوں وہی چیز میرا خلیفہ بھی سمجھے گا, اور جو علاج مجھے کرنا ہے وہی علاج میرا خلیفہ بھی کرے گا. اور خود اس لیے علاج نہیں کیا کہ حاجی صاحب خود نہ حکیم تھے نہ محدث تھے, اور اگر وہ فرماتے کہ حکمت کا کام چھوڑ دو اور حدیث کا کام چھوڑ دو تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صادق الیقین کے دل میں تھوڑی کھٹک پیدا ہو جاتی اور ایسا خیال آتا کہ آپ نہ حکیم ہیں آپ نہ محدث ہیں, آپ کیا جانے اس کام کو اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں. اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ چونکہ حکیم بھی تھے محدث بھی تھے وہاں بھیجا, جب وہاں بھیجا تو کہا کہ یہ حکیم بھی محدث بھی دونوں اعلیٰ درجے کے, جب حکیم حکیم کو کہے کہ روک دو اور جب محدث محدث کو کہے روک دو تو قبول کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. خلوت میرے بھائیو, خلوت دیکھو, خلوت ذہن میں بوجھ, اسی لیے شیطان جو ہے وہ میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے, اسی لیے بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے, اسی لیے ماں باپ کو اولاد سے لڑا دیتا ہے, اس لیے کہ جہاں لڑائی ہوگی وہاں خلوت باقی نہیں رہے گی. اسی لیے شیطان جو ہے وہ فتنہ فساد جھگڑوں کو بہت پسند کرتا ہے. جب کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فنا دو کے درمیان لڑائی چھیڑ دی ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اب یہ کئی دنوں تک ان کے ذہن ایک دوسرے کے میں مشغول رہیں گے, خلوت ان کو نصیب نہیں ہوگی, ترقی نہیں ہو سکے گی. تو ہم لوگ بھی وہاں خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ذہن منتشر نہیں تھا کہ فلاں سے ملنا ہے, فلاں کو جواب دینا ہے, فلاں کا ٹیلی فون آنے والا ہے, تو اس وقت ذکر و اذکار جو ہے کچھ دھیان سے پڑھے جاتے ہیں. تو یہ دعا میرا پڑھنے کا معمول تھا, مگر وہاں جو ہے مجھے بہت دھیان نصیب ہوا. تو ایک دن فجر کی نماز کے بعد جب میں اذکار پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ دعا میں نے جب پڑھی غور و فکر کے ساتھ, اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر, تو میری طبیعت پھڑک گئی, اس لیے کہ نبوی دعا. اور میں نے مولوی احمد سے کہا, میں نے کہا کہ اس دعا کے اندر حسد کا بھی علاج ہے اور کبر کا بھی علاج ہے, اگر اس دعا کو کوئی غور سے پڑھے تو اس میں حسد کا بھی علاج ہے اور کبر کا بھی علاج. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کبر میں مبتلا ہے تو وہ یہ سوچے حدیث کی دعا پڑھتے ہوئے کہ اللہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ صرف تیری طرف سے آئی ہے, اور جب تیری طرف سے آئی ہے تو کبر کیوں, اور جو بھی نعمت کسی اور کے پاس دیکھے تو اس وقت یہ سوچے کہ اللہ یہ اسماعیل کے پاس, ابراہیم کے پاس, احمد کے پاس, محمد کے پاس جو بھی نعمت مجھے نظر آ رہی ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے, جب تیری ہی طرف سے ہے تو حسد کیوں. اب اس دعا کے اندر دیکھو حسد کا بھی علاج اور کبر کا بھی علاج. اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کرنے کا اور یاد کر کے پڑھنے کا اہتمام کریں, اس سے سلوک میں بہت ترقی ہوگی اور سلوک کو طے کرنے میں بہت فائدہ ہوگا. تو میں میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں, انہی بے شمار احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان جو ہے وہ ہمارے بارے میں کسی کے دل میں اچھے خیال کا پیدا ہو جانا. ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود کسی کے دل میں ہمارے بارے میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے, یہ نیک آدمی ہے, یہ شریف آدمی ہے, یہ متقی ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ ولی ہے, یہ بہت بڑا صاحب علم ہے, اس سے اللہ نے جن کا بہت کام لیا ہے, یہ بہت سخی ہے. ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود اللہ جل جلالہ وعمنوالہ ہر چیز پہ پردہ ڈال لیتے ہیں اور اپنے بندوں کی آنکھوں کو ہماری زندگی میں اچھائیاں دکھاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. کیا میں 52 سال کی میری عمر ہوئی اور 52 سال کی عمر میں میں نے اپنی زندگی میں کیا اچھائیاں کی، کیا برائیاں کی، میرے 24 گھنٹے کن کاموں میں گزرتے ہیں، کتنے اچھے کام کرتا ہوں، کتنے برے کام کرتا ہوں، جتنے اچھے کام نظر آتے ہیں اس میں میری نیت صالح ہے، میری نیت فاسد ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مخلوق کے لیے کر رہا ہوں، یہ سب میرے سامنے نہیں ہوتا. میرے اعمال، میری نیتیں، میرے عزائم، میرے مقاصد، میرے انٹینشنز، میرے آبجیکٹیوز میرے سامنے نہیں ہوتے. مسجد کا ماحول اور مسجد کے ماحول میں میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، اکیڈمی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، مگر ان اعمال کو کرتے ہوئے بھی میرے دل میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. اور پھر جب میں یہ پبلک لائف سے اپنی پرائیویٹ لائف میں چلا جاتا ہوں تو اس وقت میں کیا کرتا ہوں؟ تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. تہجد کی نماز پڑھنے کی تلقین کرنے والا خود بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کی تلقین کرنے والا خود بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ لوگوں کو دعاؤں کی طرف متوجہ کرنے والا خود بھی دعاؤں میں مشغول ہے یا نہیں؟ یہ تو پبلک نہیں جانتی، یہ تو خود وہ شخص ہی جانتا ہے، خود وہ شخص جانتا ہے کہ میری زندگی میں وہ باتیں ہیں یا نہیں جو میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اور اس شخص کے علاوہ اس میں برائیاں کتنی ہیں، اچھائیاں کتنی ہیں، کوئی نہیں جانتا. میں میرے بھائیو نہ صاحب علم ہوں نہ صاحب عمل ہوں، یہ حقیقت ہے. میں اپنے بارے میں جتنا جانتا ہوں اتنا مولانا حنیف صاحب نہیں جانتے، اتنا مولانا حنیف صاحب نہیں جانتے. میری تو حالت یہ ہے میرے بھائیو کہ میری اگر کوئی اچھائیوں کا اس بات کرے اس میں بھی میرے نفس کو خطرہ ہے، اور میں اگر اپنی اچھائیوں کی نفی کروں اس میں بھی میرے نفس کو خطرہ ہے. اس میں بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اگر اپنی اچھائیوں کی نفی کروں اور میں یہ کہوں کہ میں نہ صاحب علم ہوں نہ صاحب عمل، تو کہیں میرا نفس حرکت میں نہ آ جائے کہ تو نے بہت بڑا توازو کا کام کیا ہے آج. میری تو حالت یہ ہے. مگر اس کے باوجود ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں یہ پاتا ہے کہ ہمارے کالے کاموں کے باوجود، سیاہ کاموں کے باوجود، گندے کاموں کے باوجود، سستی غفلت کے باوجود، جب بھی کوئی ہمیں راستے میں ملتا ہے ہمیں محبت سے سلام کرتا ہے، احترام سے دیکھتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں مسجد میں تلاش کرتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب کہاں ہے، فلاں دائی کہاں ہے، فلاں مبلغ کہاں ہے، فلاں مولانا صاحب کہاں ہے، ہمارے امام صاحب کہاں ہے، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہماری برائیوں کو چھپاتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص کوئی برا کام کرتا ہے تو دھبا پیشانی پہ آنا چاہیے تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دھبا پیشانی پہ نہیں، دھبا دل پر آئے گا، جو بہت چھپی ہوئی چیز ہے، جو صرف مجھے ہی نظر آئے گا، میرے سوا کسی کو نظر نہیں آئے گا. گناہ کرتے ہیں مگر کسی کو نظر نہیں آتا. یہ جو لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھے خیالات باقی رہتے ہیں، یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان. اس لیے کہ میرے بھائیو اگر ہمارا باطن کھل جاتا تو ہماری تعریف تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ برائی کے ساتھ بھی ہمارا ذکر کیا جاتا، برائی کے ساتھ بھی ہمارا نام کسی کی زبان پر لایا جاتا، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری دنیا سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ادب سے بیٹھتے ہیں، مجھ سے بیعت ہوتے ہیں، مجھے اپنا شیخ تسلیم کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی صفت ستاری کا کرشمہ ہے. اگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ستاری کا جو پردہ میرے اوپر ڈال رکھا ہے اسے تھوڑا کھول دے تو لوگ میرے پاس آئیں تو کیا، میری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، میری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. تو یہ میرے بھائیو بہت بڑا احسان. اور اس سے ایک بے کمال شخص صاحب کمال نہیں ہو جاتا، کسی کی تعریف سے بے کمال شخص بے کمال ہی رہتا ہے، وہ با کمال نہیں ہو جاتا، لیکن جو تعریف کرنے والا ہے وہ با کمال ہو جاتا ہے. وہ صاحب کمال ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں برائیاں نہیں اچھائیاں دیکھتی ہے. جب ہمیں کسی کے اندر اچھائیاں نظر آئے تو یہ ہمارے دل کا عکس ہوتا ہے, اور اگر ہمیں دوسروں کے اندر برائیاں نظر آئے تو یہ بھی ہمارے دل کا عکس ہے. ایک بہت خوبصورت پھولوں کا باغ ہے اور اس میں ایک کتا جا کر کے پاخانہ کر دے. اب جتنے انسان اس باغ میں جائیں گے تو وہ کسی جگہ پر کونے میں وہ جو پاخانہ پڑا ہوا ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی, وہ اس پھول کو دیکھیں گے اس پھول کو دیکھیں گے. اس لیے کہ اندر اچھا ہی ہے تو اس کا عکس یہ ہے کہ ان کی نظر جو ہے وہ پھولوں کی رنگینی پر, پھولوں کی خوشبو کی طرف متوجہ ہوتی ہے. لیکن اس باغ میں اگر ایک سور داخل ہوگا تو وہ سور ان ہزاروں رنگین اور خوبصورت اور خوشبو والے پھولوں کو چھوڑ کر سیدھا جائے گا کہاں؟ پاخانے کے پاس. ہم جب اسماعیل بھائی کو دیکھیں اور ہمیں کوئی اچھائی نظر نہ آئے, احمد بھائی کو دیکھے برائی نظر آئے, ابراہیم بھائی کو دیکھے برائی نظر آئے, فلاں کو دیکھے برائی نظر آئے, فلاں مسجد کے نظام کو دیکھے برائی نظر آئے, فلاں مدرسے کے نظام کو دیکھے برائی نظر آئے, ہمیں ہر چیز میں برائی نظر آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اندر برائی ہے, ہمارے اندر برائی ہے. اگر ہمیں لوگوں کی اچھائیاں نظر آئے اس کا مطلب یہ کہ باطن ہمارا الحمدللہ اچھا ہے. تو کسی کی تعریف سے بے کمال با کمال نہیں ہو جاتا, مگر تعریف کرنے والا خود با کمال ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کو اچھی نظر دی ہے اور برائی سے اس کی نظر کی حفاظت کی ہے, اسے اللہ تعالی شانہ نے مثبت سوچ دی ہے, اللہ تعالی شانہ نے اسے حسن زن کی نعمت سے نوازا ہے جس پر اللہ کے یہاں بہت اجر و ثواب ملتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میں اس درجے کا تو کیا اس لائن کا آدمی ہی نہیں ہوں جس کا مولانا حنیف صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی اچھائی کے اس بات میں بھی میرے لیے تو خطرہ ہے اور اس کی نفی کرنے میں بھی میرے لیے خطرہ ہے, اس لیے میں نفی کو بھی یہیں پر ختم کرتا ہوں. بس امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کے ایسے موقع پر ایک جو دعا تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ وہ دعا آپ حضرات کی برکت سے اللہ میرے حق میں بھی قبول فرما لے. حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہم انت اعلم بی من نفسی, اللہم انت اعلم بی من نفسی وانا اعلم بنفسی من الناس. اے اللہ, اے اللہ, تو مجھے جتنا میں جانتا ہوں اس سے زیادہ مجھے تو جانتا ہے, میری ذات کو جتنا میں جانتا ہوں اس سے زیادہ تو مجھے جانتا ہے. انہوں نے میری بہت تعریف کی, اے اللہ انہوں نے بہت تعریف کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مبارک مجلس میں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول فرما کر مجھے ایسا بنا دے. یہ دوستوں کا حسن زن جو ہے اس اعتبار سے بہت مبارک کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قبول ہو جائے, یا اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کی لاج رکھ کر ایسا کہہ دے کہ بھائی حنیف کی زبان سے یہ بات نکل گئی تو سلیم کو ایسا بنا دو. یہ بہت مبارک اگر کوئی ہمارے بارے میں اچھے کلمات کہیں, مگر ان کے اچھے کلمات کی وجہ سے ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے, ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. تو کہتے تھے کہ اے اللہ میری ذات کو جتنا میں جانتا ہوں اس سے زیادہ تو جانتا ہے, وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنَ النَّاسِ, اور میری ذات کو جتنے لوگ جتنا لوگ جانتے ہیں اس سے زیادہ میں جانتا ہوں. تو تو بھی جانتا ہے کہ میری حالت کیا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ میری حالت کیا ہے. تو آگے پھر کہتے تھے کہ اللہم اغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون. اے اللہ جن میری برائیوں کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں تو اسے تو اب چھپا کے ہی رکھ اور ہمیشہ کے لیے معاف کر کے چھپا دے تاکہ دنیا میں بھی وہ ظاہر نہ ہو اور آخرت میں بھی وہ ظاہر نہ ہو. اے اللہ اب تک جن باتوں کو آپ نے چھپایا ہے اور ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان باتوں کو بس اب ہمیشہ کے لیے دفن کر دیجئے, بس معاف کر دیجئے, نہ یہاں ظاہر کیجئے نہ آخرت میں ظاہر کیجئے. اور یہ حضرات جو میری تعریف کر رہے ہیں تو ان کی ان باتوں کی وجہ سے آپ میرا مواخذہ نہ کیجئے کہ ان باتوں کی وجہ سے میں کبر میں مبتلا ہو جاؤں اور میں خود ایسا سمجھنے لگ جاؤں کہ واقعی میں ایسا ہوں, واقعی میں ایسا ہوں, میرے جیسا انگلینڈ میں کوئی نہیں ہے, میرے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, واقعی میں ایسا ہوں. اے اللہ اگر ایسا اوجب آ گیا, کبر آ گیا تو تیری پکڑ ہو جائے گی, اور اے اللہ تُو نے میرے اوپر یہ احسان کیا کہ ایسی باتیں تو لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں پیدا کر رہا ہے اور اس کا اعلان بھی تو کروا رہا ہے، تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان اعلانات کو سن کر حیا شرم محسوس کر کے ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ میں ایسا ہوں تو نہیں، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں تو کم سے کم میں ایسا بن کے تو جاؤں، اور پھر بھی اللہ میں ایسا نہ بنوں تو کہیں تم قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے کہ تیرے دل کو میں دستک دے رہا تھا مولانا حنیف سے اعلان کروا کے کہ سلیم ایسا ہے سلیم ایسا ہے، تو تجھے حیا نہیں آئی تھی، تجھے شرم نہیں آئی تھی کہ توبہ کرنی چاہیے اور مجھے ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں استاد شاگرد کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں دو شخص کھڑے تھے، تو ان کی نظر پڑی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. یہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ مشہور ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں جا رہے تھے، تو راستے میں دو شخص کھڑے تھے، تو ان کی نظر جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو تم جانتے ہو بزرگ جو جا رہے ہیں؟ کہ یہ نعمان ابن ثابت ہیں اور یہ فجر کی نماز روزانہ عشاء کے وضو سے پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، علمی مشغلے میں رہتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، مگر رات کو سو بھی جاتے تھے. یہ حقیقت نہیں تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ میں تو ایسا نہیں کرتا کہ عشاء کی نماز سے فجر کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے میرے بارے میں یہ بات ڈالی ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے ابو یوسف، اے یعقوب، کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ یہ بات ڈالے کہ نعمان ابو حنیفہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو کیا مجھے آج سے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ بس اس دن سے لے کر وفات تک پورے 40 سال تک انہوں نے اس پہ عمل کیا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ کہ کرتے کچھ نہیں، اور لوگ تعریف کرتے ہیں تو خوش بہت ہوتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے مل گیا، بغیر کچھ کیے مل گیا. ایک حدیث ہے حدیث مسلسل مسلسلات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملتزم کے اوپر جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. میں نے بھی دعا کی اور میری اللہ نے قبول فرمائی. تو صحابی نے پھر یہ حدیث آگے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور میں نے بھی دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی. ایسا چلتے 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 یہ حدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے شاگردوں کے سامنے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ملتزم پر جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اور میں نے بھی تجربہ کیا، میں نے بھی ایک دعا کی تھی، اللہ نے اسے قبول فرما لی. تو مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گیا اور میں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے وہ بتلائیے کہ کیا دعا آپ نے کی تھی، اس لیے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ بہت قیمتی دعا ہوگی. تو کہا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ٹالتے رہے مگر مفتی صاحب نے بھی چھوڑا نہیں. تو بالآخر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ملتزم پر یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے پچھلے اولیاء کو بڑے بڑے مجاہدوں، عبادتوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں جو ولایت کا مقام عطا کیا ہے، مجھے بغیر ان مجاہدوں، ان عبادتوں اور ان ریاضتوں کے وہ مقام عطا فرما دیجیے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجاہدہ بھی بہت کیا، ریاضتیں بھی بہت کی، عبادتیں بھی بہت کی، اور اللہ نے پھر یہ دعا بھی قبول فرمائی. تو ہم بھی ایسا سمجھتے ہیں جب تعریف چاروں طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے بغیر ہی اولیاء کا مقام عطا کر دیا ہے، اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بھائیوں یہ پکڑ کی علامت ہے اللہ کی طرف سے. تو بات تو اصل میں دوسری کرنے کا ارادہ تھا مگر اسی میں وقت چلا گیا. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے.
تو اپنی اصلاح کی بھائی فکر کرو اور اپنے اپنے مشائخ سے اپنے تعلقات کو جوڑو. اللہ تعالیٰ مولانا حنیف صاحب نے میرے بارے میں سب کچھ تو میں نے نہیں سنا اس لیے کہ میں استنجا اور وضو میں مشغول تھا, مگر کچھ کچھ جب دروازہ کھلتا تھا تو آواز آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ شانہ جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا اور وہ بھلائی کی اور خیر کی باتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور مجھے ایسا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اپنی محبت, اپنی ولایت, اپنی معرفت عطا فرمائے. اور آج جو ہے دو طالب علموں کا ختم قرآن ہو رہا ہے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہیں بھی قبول فرمائے اور ان کے ختم قرآن کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. میرے بھائیو اس وقت جو ہے وہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے تزکیے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اپنے اپنے مشائخ سے اپنے رابطے قائم کریں, ان کی مجلسوں میں جائے, ان کی صحبتوں میں بیٹھے اور ان سے ذکر سیکھیں اور خلوت اختیار کر کے اپنے دلوں کو ذاکر بنائیں. جب ہم اپنے دلوں کو ذاکر بنائیں گے ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوگا, یہ پورا قرآن جو ہے اور قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آئیں گی. اور یہ قرآنی تعلیمات جب ہماری زندگیوں میں آئیں گی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں شان و شوکت کے پھر دن دکھائیں گے. اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دور میں جو اسلام کو عروج نصیب ہوا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ عامل قرآن تھے, حامل قرآن تھے اور صاحب قرآن تھے. ان کا قرآن سے تعلق تھا, وہ قرآن کو یاد کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے. جو پورے حافظ نہیں ہوتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے, جتنا یاد ہو جاتا تھا یاد رکھتے تھے. وہ قرآن مجید کو اہتمام سے تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے, وہ اپنے سے زیادہ جاننے والوں کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے, قرآن کے معانی مفاہیم سمجھتے تھے اور ان تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور دوسرے ان تعلیمات پر کیسے آ جائیں اس کی فکر کرتے تھے. تو وہ صاحب قرآن تھے, وہ حامل قرآن تھے. اور صاحب قرآن اور حامل قرآن ہی کو مسلم کہا جاتا ہے, صاحب قرآن اور حامل قرآن ہی کو ولی کہا جاتا ہے, صاحب قرآن اور حامل قرآن ہی کو متقی کہا جاتا ہے, صاحب قرآن اور حامل قرآن ہی کو کامل مومن کہا جاتا ہے. کہ جو قرآن سے ایسا تعلق جوڑے کہ جتنا یاد ہو سکے کریں, پورا ہو جائے تو بہت اچھا, پورا نہیں تو آدھا, آدھا نہیں تو دس پارے, دس پارے نہیں تو مختلف صورتیں. جتنا یاد ہوتا ہے یاد رکھتا ہے اور اس کے علاوہ تلاوت کرتا ہے, خوب تلاوت کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے اور علماء کے دروس میں بیٹھ کر اور معتبر علماء کرام کی سرپرستی میں اچھی اچھی تفسیر کی کتابوں کو پڑھ کر وہ قرآن کو سمجھتا ہے, قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے اور عمل کر کے دوسروں کو بھی عمل پہ لاتا ہے. یہ ہے حامل قرآن, یہ ہے صاحب قرآن, یہ ہے متقی, یہ ہے ولی اور یہ ہے مسلم, جسے ہم اردو میں مسلمان کہتے ہیں. اور جو یہ نہیں ہے وہ ہے تاریخ قرآن, وہ تاریخ قرآن. اگر مسلم ہے یعنی حامل قرآن اور صاحب قرآن, وہ دنیا میں بھی معزز ہوگا آخرت میں بھی. اور جو تاریخ قرآن ہے, قرآن کو چھوڑنے والا, وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے, صحابہ کا دور عزتوں والا تھا, اسلام کی بھی عزت تھی, قرآن کی بھی عزت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت تھی, مسلم غیر مسلم سب عزت کرتے تھے, وہ عزت کا دور تھا. وہ زمانے میں معزز تھے, کیوں؟ مسلمان ہو کر. مسلمان تھے, حامل قرآن تھے, صاحب قرآن تھے, وہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن سمجھتے تھے, قرآن کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے احادیث شریفہ اسے سمجھتے تھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے, اور دوسرے ان تقاضوں پر آ جائے اس کی محنت کرتے تھے. تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, مسلمان تھے, حامل قرآن تھے, صاحب قرآن تھے. ہم مسلمان نہیں رہے, ہم نام کے مسلمان رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور,
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ایک دور ہمارا یہ تھا میرے بھائیو کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. ایک دور ہمارا یہ تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور اب ہمارا یہ زمانہ آ گیا کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے, صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں. وہ صاحب قرآن تھے, وہ حامل قرآن تھے, وہ مسلمان تھے, وہ معزز تھے, اور ہم جو ہے سب کچھ کھو چکے ہیں اور ہم تاریخ قرآن ہو گئے. جب تاریخ قرآن ہو گئے تو ہم خار ہو گئے, ذلیل ہو گئے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس لیے میرے بھائیو یہ قرآن جو ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. قرآن یا تو تیری فیور میں ہوگا قیامت کے دن یا تیرے خلاف. القرآن حجت لک و علیک, قرآن سے وابستگی ہے دنیا میں بھی عزت, موت کے وقت بھی عزت, قبر میں بھی عزت, حشر کے دن بھی عزت, پل صراط پر بھی عزت, اور جہنم میں جائے بغیر سیدھا جنت میں جائے گا عزتوں کے ساتھ. اور اگر تاریخ قرآن ہے, قرآن کے ساتھ وابستگی نہیں ہے, تو میرے بھائی دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, موت کے وقت بھی ذلیل ہوگا, قبر میں بھی ذلیل, قیامت کے دن بھی ذلیل, پل صراط پر بھی ذلیل, اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے آج یہ دو بچے جو قرآن ختم کر رہے ہیں, اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں آپ سب حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج سے ہمیں اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے. اور تعلق قرآن سے کب جڑے گا؟ جب ہمارا تزکیہ ہو جائے گا, ہمارا دل صاف ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو ہیں اپنے اپنے مشائخ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو, اور علماء کی صحبتوں میں بیٹھو, علم حاصل کرو, قرآن کی تعلیمات کو سمجھو, اور اللہ تعالیٰ شانوں سے دعائیں بھی خوب کرو, اور قرآن کی تلاوت کرو. جو غیر حفاظ ہیں, حفاظ کو روزانہ تین پاروں کی تلاوت کرنی چاہیے, اور اس میں سے بھی اکثر حصہ نماز میں. اور قرآن اگر کچا ہے تین نہیں پڑھ سکتے تو ڈیڑھ کو دو مرتبہ پڑھو, اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک کو تین مرتبہ پڑھو, اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو آدھے کو چھ مرتبہ پڑھو. اکثر حصہ قرآن میں. جو علماء ہیں وہ تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھیں, اور اگر پورے تین پارے تدبر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو شروع میں ایک رکوع تدبر کے ساتھ پڑھو باقی بغیر تدبر کے, پھر دو رکوع تدبر کے ساتھ پڑھو باقی بغیر تدبر کے. دھیرے دھیرے پورا قرآن تدبر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں, وہ یہ فرماتے تھے کہ تدبر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا اسباب محبت الہیہ میں سے ہے, اسے اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت پیدا ہوگی. اور جو غیر حفاظ ہیں وہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے. ایک پارا نہیں ہو سکتا تو پونا پڑھو, پونا نہیں تو آدھا, آدھا نہیں تو پاؤ, پاؤ نہیں تو کم سے کم ایک رکوع سے شروع کر دو. آج یہ تحیہ کر کے اٹھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں وابستگی پیدا کرنی ہے, تلاوت کرنی ہے. اور علماء کے جو دروس ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر, میرے بھائی بہت دل کڑتا ہے, بہت دل کڑتا ہے کہ علم کی ہم بات کرتے ہیں اور دین کی ہم بات کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے, پوری امت کی زندگیوں میں دین آ جائے, اسلام کو غلبہ نصیب ہو, مگر مشائخ کی مجلسوں میں ہم نہیں بیٹھتے, علماء کے بیانات ہم نہیں سنتے. جمعہ سے پہلے درس قرآن درس حدیث کا اعلان ہوتا ہے, پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے, پانچ سات آدمی رہ جاتے ہیں. بہت دل کڑتا ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے دربار میں کل قیامت کے دن میرے بھائیو قرآن کا ہاتھ ہوگا اور میرا اور آپ کا گریبان ہوگا, اور قرآن شکایت کرے گا کہ اے اللہ مجھے سمجھایا جاتا تھا مگر لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تیرے پیغام کو سننے کے لیے آدھا گھنٹہ نکالے. ٹی وی کے اوپر دو دو تین تین گھنٹے خرچ کرتے تھے, اور باہر کار پارک میں دوستوں کے ساتھ گفتگو میں یہ ایک ایک گھنٹہ گزار دیتے تھے مگر تیرے کلام کو سننے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے. اس لیے قرآن کے معنی کو سمجھو, درست میں بیٹھو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سیکھو اس پہ عمل کرو. اور عمل نہ ہو سکے تو پھر مشائخ کو کہو کہ فلاں چیز پر عمل کرنا چاہتا ہوں, نہیں ہو سکتا, وہ حضرات جو رہنمائی کرے اس پر عمل کرو تاکہ زندگی عملی بن جاوے, اور یہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. دوسروں تک پہنچانے کے لیے دعوت و تبلیغ میں حصہ لو, نکلو اللہ کے راستے میں. دوسروں تک پہنچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے جو اوقات ہیں ان کے علاوہ اپنی زندگی میں بھی جہاں کہیں بیٹھو کوشش یہ کرو کہ جو میں نے علماء سے سیکھا ہے
جو قرآن تعلیمات میں نے سیکھی ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے. اگر میرے بھائیو یہ کام ہم نے شروع کر دیا تو ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان بنیں گے, صاحب قرآن بنیں گے, حامل قرآن بنیں گے, اور اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں معزز بنا دیں گے, پھر ہمیں معزز بنا دیں گے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم تاریخ قرآن ہی رہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے مسلم بننے کی وجہ سے, حامل قرآن بننے کی وجہ سے, صاحب قرآن بننے کی وجہ سے. فمہما ابتغینا العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ, اگر ہم لوگ عزت کو تلاش کریں گے تاریخ قرآن ہو کر, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر, تو اللہ ہمیں عزت نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے ہمیں ذلت ہی کے ساتھ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. آج جو ہیں تین خوشیاں میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ آپ سب حضرات سے الحمدللہ ملاقات ہوئی, اور دوسرا یہ کہ ختم قرآن میں شرکت ہوئی, اور تیسرا یہ کہ بہت سے علماء مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے, حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے بہت ہی محبوب بزرگ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہ بہت دور سے تشریف لائے اور رونق بخشی ہمارے جلسے کو. اس سے بھی میرے دل میں بہت مسرت ہوئی کہ حضرت کا وجود جو ہے اور حضرت کی صحبت مجھے اتنی دیر تک ملی. اللہ تعالیٰ شان ہو حضرت کے سائے عاطفت کو دیر تک ہم لوگوں پر قائم رکھے, اور حضرت کے فیوز کو بہت عام اور تام فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شان ہو جو ہے سبھی علماء کے علوم میں, فیوز میں, خلوص میں بہت برکت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعلني حجة يا رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحم هما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء
من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك واجعلنا من عشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم عيننا على تلاوة كتابك. اللهم عيننا على تلاوة كتابك. اللهم عيننا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم أرز وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك رب ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا معاملہ فرما يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. كرم کا معاملہ فرما يسر و سهولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما. يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما يا أكرم الأكرمين كرم کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری سیئات کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. یا رحم الراحمین ہم سراپا گنہگار ہے. یا رحم الراحمین ہمارے جسم کا رواں رواں بال بال تیرا نافرمان ہے. جسم کا ہر عضو تیری نافرمانی میں لطبت ہے. یا رحم الراحمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے. رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اللہ اعلان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما چھوٹے گناہوں کو معاف فرما بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے رحم الراحمین جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے ہر گناہ کو معاف فرما دے ہر گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، اے ارحم الراحمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، تو غفور ہے، غافر ہے، غفار ہے، تو ودود ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو خیر الغافرین ہے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم قصوروار ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، الہ العالمین تیری معافی کے مستحق نہیں ہے، مگر اے اللہ تو کریم ہے، اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے ادا کرتا ہے، اے اللہ ہم خطا ہی خطا ہیں اور تو عطا ہی عطا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے اہل و عیال کو معاف کر دے گا، ماں باپ کو معاف کر دے گا، اے اللہ اگر تو ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے گا، اے ارحم الراحمین اس وقت مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان کو معاف کر دے گا، پوری امت کو معاف کر دے گا، الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، الہ العالمین تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر الہ العالمین ہم غریب ہوں، ہم مسکینوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، اے ارحم الراحمین ہماری گناہوں کی بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگا دے، اے اللہ ہماری بھور میں گناہوں کے بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگا دے، الہ العالمین اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، اپنے اس شاق میں شامل فرما، اپنے محبوب میں شامل فرما، اپنے مقربین بارگاہ میں شامل فرما، الہ العالمین اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا رضا نصیب فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، الہ العالمین ہمیں تیری ناراضگی سے بچا لے، تیری پکڑ سے بچا لے، تیرے غصے سے بچا لے، الہ العالمین تیری لعنت سے بچا لے، تیری رحمت کی دوری سے بچا لے، الہ العالمین تیری جہنم سے بچا لے، تیرے عذاب سے بچا لے، الہ العالمین سوئے خاتمے سے بچا لے، الہ العالمین عجب سے، کبر سے، ریا سے، حسد سے، جملہ اخلاق رذیلہ سے بچا لے، اے ارحم الراحمین حفاظت فرما، الہ العالمین محرومی سے بچا لے، الہ العالمین شقاوت سے بچا لے، الہ العالمین جہالت سے بچا لے، الہ العالمین دلالت سے بچا لے، الہ العالمین تیرے قرب سے، دوری سے بچا لے، اے ارحم الراحمین بنا لے، الہ العالمین ہم سب اس ختم قرآن کے موقع پر بہت امیدیں لے کر تیرے در پہ آئے ہیں، الہ العالمین، الہ العالمین بہت نکمے ہیں، الہ العالمین، الہ العالمین بہت گنہگار ہیں، جیسے بھی ہیں، مگر الہ العالمین تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، الہ العالمین اس نسبت کی لاج رکھ لے، اور الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے، الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے، الہ العالمین دائمی، الہ العالمین سچی توبہ کے دائمی فیصلے فرما دے، الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین جنت الفردوس میں داخلے کا دائمی فیصلہ فرما دے، اے ارحم الراحمین اپنی ولایت کا دائمی فیصلہ فرما دے، اپنی رضا کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا کے رکھ، الہ العالمین اپنے کام میں لگا لے، الہ العالمین مرتے دم تک اپنے کام میں لگائے رکھ، اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، الہ العالمین قبر کی شدت سے حفاظت فرما، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے بچا لے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، بغیر حساب کل صراط پر سے گزار کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما، اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کی حال بھی رحم فرما، مسلمانان عالم کی حال بھی رحم فرما، الہ العالمین یہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم امت، الہ العالمین اس کا کوئی پرسن حال نہیں ہے، الہ العالمین دنیا کے کونے کونے میں یہ پٹ رہی ہے، یہ سسک رہی ہے، الہ العالمین ہمیں اعتراف ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری شامت اعمال کی وجہ سے، اگر الہ العالمین ہم جائیں تو کہاں جائیں، دروازہ کھٹکھٹائے تو کس کا کھٹکھٹائے، الہ العالمین تو ہی ہمارا ماوا ہے، تو ہی ہمارا ملجا ہے، تو ہی ہماری جائے پناہ ہے, تو ہی ہماری جائے امید ہے. اے رب الرحیم, اے رب الرحیم, نظر کرم فرما, نظر کرم فرما, نظر کرم فرما. لالا نبی اس امت کو ہلاکت سے بچا رہے, اس امت کو ہلاکت سے بچا رہے, اس امت کو ہلاکت سے بچا رہے. لالا نبی رحمت کے دروازے کھول دے, لالا نبی نصرت کے دروازے کھول دے, لالا نبی برکت کے دروازے کھول دے. لالا نبی رحمتوں کے, برکتوں کے, نصرتوں کے, مغفرتوں کے دروازوں کے کھولنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے تو ہی غیب سے ان کا انتظام فرما. اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین, ممالک اسلامیہ کو اچھے ہمدرد خیر خواہ حکمران نصیب فرما. الہ العالمین, اسلام کی محبت رکھنے والے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین, تیری مدین سے محبت رکھنے والے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین, عدل و انصاف کے پیکر حکمران نصیب فرما. اے رحم الراحمین, چار دانگے عالم میں ہدایت کو عام فرما, دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے رحم الراحمین, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. لال عالمین, مسلمانوں کو اپنے دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. لال عالمین, غیر مسلموں کو بھی دنیاوی اخروی سرخروئیاں نصیب فرما. لال عالمین, لال عالمین, لال عالمین, لال عالمین, لال عالمین, ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے. لال عالمین, لال عالمین, لال عالمین, ہماری نصرت فرما, ہماری رہنمائی فرما, ہماری دستگیری فرما. لال عالمین, ظلم کا خاتمہ فرما, ظلم کے اسباب کا خاتمہ فرما, امن کو عام فرما, امن کے اسباب کو عام فرما. اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرما, عمروں میں برکت پیدا فرما. اے ارحم الراحمین, ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین, جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما, جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما, جن رشتے داریوں میں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین, جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. الہ العالمین, جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے مکانات نصیب فرما. الہ العالمین, جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما. اے ارحم الراحمین, دنیا کی آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا لے. اے ارحم الراحمین, پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہے سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کی حفاظت فرما, سب کی حفاظت فرما, سب کی حفاظت فرما, سب کو اصول و ضوابط کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کو ایک اور نیک بنا دے, ایک دوسرے کا رفیق بنا دے, ایک دوسرے کا معاون بنا دے. اے ارحم الراحمین, آپس کے افتراق انتشار سے محفوظ فرما. الہ العالمین, آپس کے اختلافات سے محفوظ فرما, شیطان اور نفس کے مقائد سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, دین کا بول بالا فرما, دین کا بول بالا فرما, دین کا بول بالا فرما. ہر فرد مسلم کو قرآن سے وابستہ کر دے, احادیث شریفہ سے وابستہ کر دے, علم شریعت سے وابستہ کر دے, علماء سے وابستہ کر دے, مشائخ سے وابستہ کر دے. ہر شخص کو الہ العالمین خادم دین بنا دے, الہ العالمین داعی اور مبلغ بنا دے. اے ارحم الراحمین, ہر فرد مسلم کو کامل مسلم بنا دے, کامل مومن بنا دے, صاحب قرآن بنا دے, امیر قرآن بنا دے. الہ العالمین, عزتوں سے مالا مال فرما دے. اے ارحم الراحمین, جن بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے, الہ العالمین, انہیں بے انتہا قبول فرما, انہیں بے انتہا قبول فرما, انہیں بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین, قرآن مجید کے الفاظ کو الہ العالمین مرتے دم تک ان کے سینوں میں محفوظ فرما. الہ العالمین, انہیں مرتے دم تک اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, معانی قرآن سے ان کے سینوں کو منور فرما, انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما، الہ العالمین اولیاء اعظم میں شامل فرما، الہ العالمین انہیں محدثین میں، مفسرین میں، داعیوں میں، علماء میں، دین کی خدمت کرنے والوں میں، دین کی قیادت کرنے والوں میں، امت کی قیادت کرنے والوں میں شامل فرما اے ارحم الراحمین. ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے، جن جن لوگوں نے ان کے پیچھے محنتیں کی ہیں، ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری بستی والوں کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، انہیں صدقہ جاریہ بنا، انہیں دین کی حفاظت کرنے والا بنا، انہیں دین کی اشاعت کرنے والا بنا اے ارحم الراحمین. اس مسجد میں، یہاں کے مدرسے میں، اس بستی میں جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے مشائق ہیں، دین کے جتنے کام جس لائن سے ہو رہے ہیں، الہ العالمین سب کو برکتوں سے مالا مال فرما، الہ العالمین سب کے وسائل کو، الہ العالمین غیب سے سب کے وسائل کا انتظام فرما اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ توفیل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.